بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصلي على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان ہے. ایمان کا نام مسلمان ہے. ایمان کے ہونا اسلام کی دلیل ہے، علامت ہے، اور ایمان کا چلے جانا اسلام کا چلے جانا ہے، اور اس کی دلیل ہے کہ اس شخص کے اندر اسلام نہیں ہے. ایک ایمان ہے اور ایک اعمال ہے، یہ دو منفرد چیزیں ہیں. ایمان اور ہے، اعمال اور ہے. ایمان اپنی ایک تاثیر رکھتا ہے، اعمال اپنی ایک طاقت رکھتے ہیں. ضروری نہیں کہ کسی شخص میں ایمان ہو تو اعمال بھی ہو. ہاں یہ ضروری ہے کہ اعمال ہوں گے تو ایمان ضرور ہوگا. اس فکرے کو غور سے پھر سنیے گا. ضروری نہیں کہ کسی شخص میں ایمان ہو تو اعمال ہو. ایمان والا بے عمل ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ کسی شخص میں اگر اعمال ہیں تو ایمان ہونا ضروری ہے، کہ اعمال ہی ایمان کے بھروسے پہ چلتے ہیں، کہ اعمال انسان ایمان کی طاقت پہ کرتا ہے. اور جتنا ایمان کی طاقت بڑھتی چلی جائے گی، اور جتنا ایمان کی طاقت اپنی قوت جسم کے اندر بڑھتی چلی جائے گی اور اس کی نشو نما زیادہ ہوگی، اتنا اعمال بڑھتے چلے جائیں گے. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایمان اور چیز ہے اور اعمال اور چیز ہے. ایمان ہماری ایک بنیادی چیز ہے. مومن کی بنیادی دلیل ایمان ہے، اس کا عقیدہ ہے. ہمارا یقین ہے کہ ہم مسجد کو دیکھیں گے تو ثواب ملتا ہے، کعبہ کو دیکھیں گے تو ثواب ملتا ہے، اللہ جل شانہ کے نام اسم ذات کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دیکھنا بھی ثواب ہے. ان کے نام کو صرف دیکھنا بھی ثواب ہے. راہ نجات ہے، اجر کا ذریعہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہندو کا عقیدہ ہے کہ بت کو دیکھنا ثواب ہے، اس کا عقیدہ ہے. بت کدے کو، مندر کو دیکھنا ثواب ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے. اس عقیدے سے ایمان مضبوطی اور جڑ پکڑتا ہے. جب ہمارا یہ یقین ہوگا اور ہمارا یہ ایمان ہوگا کہ میں اللہ کے ساتھ اپنا قرب بڑھاؤں گا اور اللہ کی ذات عالی کے ساتھ اپنا دھیان بڑھاؤں گا اور اللہ کے ساتھ اپنی جستجو بڑھاؤں گا، تو اللہ جل شانہ میرے ہو جائیں گے. جب اللہ میرے ہوں گے، ساری کائنات میری ہو جائے گی. کہ محمود غزنوی نے کہا نا کہ جو جس کو جس چیز پسند ہو وہ لے لے. تو کسی نے کیا، کس پہ ہاتھ رکھا، کسی نے کس پہ ہاتھ رکھا، اور ایاز نے رکھ دیا محمود پہ ہاتھ. تو اس نے کیا مطلب، اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر آپ میرے ہیں تو ساری کائنات میری ہے، کیونکہ بادشاہ کے پاس ہی خزانے ہیں اور آپ کے پاس سارے خزانے ہیں. کسی نے موتی پہ ہاتھ رکھا، کسی نے جواہر پہ ہاتھ رکھا، اور کسی نے کس چیز پہ ہاتھ رکھا، کسی نے کس چیز پہ ہاتھ رکھا. آپ نے جو ہاتھ رکھا ہے، میں نے جو ہاتھ رکھا ہے، وہ آپ پہ رکھا ہے. یہ سارے خزانے آپ کے ہیں، آپ میرے ہو گئے تو سارے خزانے میرے ہو گئے. جو اللہ کی جستجو کرتے ہیں، جو اللہ کی تلاش کرتے ہیں، جو اللہ کی محبت میں مارے مارے پھرتے ہیں. یہ آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں بزرگ نے فلاں غار میں چلا کاٹا، فلاں جنگل میں دشت نوردی کی. یہ کیا ہے؟ چلا کاٹنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ناممکن بھی ہو، یا کوئی ایسا عمل ہو کہ جس عمل کو کوئی عجیب و غریب شکل سے دیکھا جائے.
چلہ کاٹنا دراصل ایک عمل ہے جس میں اللہ کی جستجو ہے. اور وہ کیا ہے کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی, اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشین ہوتی. وہ جنگل ہو اکیلے, وہ تنہائی سے مراد پہاڑ کی کوئی کھو ہو, غار ہو, وہ مسجد کا کونا ہو, وہ دنیا کی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں تنہائی ہو اور بس تنہائی ہو اور میں ہوں اور مجھے اپنے رب کی تلاش ہو اور رب کی جستجو ہو. جب بھی محبوب اور محب میں راز و نیاز بڑھتا ہے اس وقت تنہائی کی تلاش ہوتی ہے. محبت کے ناز و انداز تنہائی کے بغیر ممکن نہیں ہوتے, چاہے وہ محبت مجازی ہو یا حقیقی ہو, چاہے وہ عشق مجازی ہو یا حقیقی ہو, چاہے وہ جھوٹی دنیا کے ساتھ اور دنیا کی جھوٹی چیزوں کے ساتھ ہو یا وہ سچے اللہ کے ساتھ اور سچے اللہ کے حبیب کے ساتھ ہو. یہ ایک کائنات کا نظام ہے اور یہ نظام ازل سے ابد تک چلا ہے اور چلے گا. اس کے لیے تنہائیاں چاہیے. اور خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو تنہائیوں کا راز و نیاز میسر ہو جائے اور تنہائیوں کو کچھ لمحے میسر ہو جائے, وہ خوش قسمت انسان ہے, دنیا کا خوش قسمت انسان. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اپنی دکان میں بیٹھا تھا, ایک درویش آئے اور کہنے لگے کوئی ایسی خالی جگہ ہے جہاں کوئی فقیر مر جائے؟ کہنے لگے میں نے بے اعتنائی اور بے توجہ سے کہا یہ پڑھیے مر جائے, مر جاؤ. انہوں نے دو رکعت نماز نفل پڑھے, نفل پڑھنے کے بعد لیٹے, کلمہ پڑھا اور مر گئے. تو مجھے بعد میں خیال آیا کہ انہوں نے مرنے کے لیے بھی تنہائی تلاش کی ہے کہ جب اللہ سے اور بندے کے ساتھ معاملہ ہو اور اس وقت کوئی نہ ہو, بس میں ہوں اور میرا رب ہو. شیخ فرماتے ہیں کہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ, میں جنگل میں جا رہا تھا, میں جنگل میں جا, بھائی کوئی بندہ جا کے باہر ان کو روکے باتیں کر رہے ہیں, سلیم تم جاؤ. میں کہنے لگے میں جنگل میں جا رہا تھا, میں نے دیکھا کہ ایک درویش ہیں, وہ مٹی پہ پڑے ہیں, سر مٹی پہ رکھا ہوا ہے, مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں ان کے اوپر اور ان کے آخری سانس ہیں, ان کے آخری سانس ہیں. کہنے لگے میں نے ان پہ ترس کھایا, مکھیاں ان سے ہٹائیں اور مکھیاں ان سے ہٹا کے میں نے ان کا سر گود میں رکھا تو ان کی آنکھ کھل گئی. تو مجھ سے پوچھنے لگے کون؟ میں نے کہا فلاں. کہنے لگے اس وقت مالک, محبوب اور محب, اللہ اور بندے کے ساتھ معاملہ ہے, آخری وقت ہے, جا ہٹ جا, مخل نہ ہو. اور فرمانے لگے میں نے ان کو چھوڑ دیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو میں مجھے زمین پہ لٹا دو اور میں مسکینوں کی موت مرنا چاہتا ہوں, جب اللہ کے پاس جاؤں تو اللہ میرا پوچھے کیسے آئے, یا اللہ مسکینوں کی طرح. یہ ایک اندر ایمان کی قوت ہوتی ہے جو یہ کام کراتی ہے, اور ایمان کی قوت ہے, وہ ایمان کی قوت ہے. وہ کہتی ہے کہ اب سر سے دوپٹہ اور سر سے حجاب نہیں ہٹ سکتا, یہ سر ہٹ سکتا ہے, تن سے جدا ہو سکتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. یہ سر اللہ پاک نے دیا ہی اس لیے ہے کہ اس میں حضرت فاطمہ کی حیا کی اوڑھنی اور رضا کو اوڑا جائے, کہ ساری کائنات کی شرموں اور حیاؤں والی بیٹی حبیب کی بیٹی تھی, کملے والی کی بیٹی تھی, حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی. یہ سر تو بنا ہی اس لیے ہے. یہ چیز جو دیتی ہے وہ ایمان کی سطح ہے, وہ ایمان کی طاقت ہے, وہ چیز یہ دیتی ہے, اور یہ چیز وہاں سے ملتی ہے. تنہائیوں میں کوئی نہیں مجھے دیکھ رہا، اور تنہائیوں کے راستوں کے اندر اور تنہائیوں کے لمحوں کے اندر میں صبح کی نماز کے لیے یا رات کی نفل کے لیے اٹھتا ہوں اور سخت سردی اور سخت ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہوں، اس وقت مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، ایک طاقت ہے اللہ کی وہ دیکھ رہا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا. یہ کون سی طاقت ہے؟ ایمان کی طاقت، ایمان کی طاقت. شیخ عطاء بن یسار رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں رات کی تنہائیوں میں قبرستانوں میں چلا جاتا تھا اور رات کو اپنے گناہوں اور بے ندامت کر کے روتا تھا اور اللہ سے کہتا تھا کہ یا اللہ ہر طرف وحشت ہی وحشت ہے، تو نے یہاں سزا والوں کو سزا دی، اللہ جزا والوں کو جزا دی، اللہ ہر بندہ اپنی سزا اور جزا پہ پہنچ گیا، الہی جن کو سزا دی ہے ان کے لیے استغفار کرتا ہوں کہ مجھے بھی سزا سے بچا لے، جن کو جزا دی ہے ان پہ رشک کرتا ہوں کہ مجھے بھی جزا عطا کر دے. کہنے لگے سال ہر سال گزر گئے میری اس ترتیب کو، میں قبرستانوں کی رات کی تنہائیوں میں چلا جاتا تھا، حتیٰ کہ مجھے انس ہو گیا، قبروں سے قبرستانوں سے محبت ہو گئی، اور میں نے محسوس کیا کہ اگر میں نے کہیں تنہائی پانی ہے تو وہ صرف قبرستان ہے. میں اپنی ذات پہ ایک چیز بات بہت محسوس کرتا ہوں، ایسے کبھی کبھی قبرستانوں میں جانا ہوتا ہے، میں نے کہا یہ نشے والوں کو مزہ قبرستانوں میں کیوں آتا ہے؟ آپ نے دیکھا یہ نشہ کرنے والے چس اور ہیروئن اور پتہ نہیں کیا قبرستانوں کا رخ کیوں کرتے ہیں؟ ایسے میں سوچتا رہا، سمجھ نہ آئے، رات کی تنہائیوں میں سخت سردی کی کالی رات کے اندر میں نے دیکھا کہ رات کی تنہائیوں کے اندر سخت سردی کی کالی رات میں وہ بیٹھے نشہ کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی کمبل نہیں، کوئی گرم کپڑا نہیں، انہیں دنیا و مافیا کی کوئی خبر نہیں، دنیا کا ہوش نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، گم کر گما یک رو رہن، پتہ نہیں کیا کہہ گیا، ہاں نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے نہ بال دے، کسی چیز کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، گم کر گما یک رو رہن، ان کے سارے گمان ختم ہو گئے، ایک روح ہے ان کے اندر اور وہ روح یہ ہے کہ یا اللہ تو مل جائے. میں نے دیکھا کہ یہ نشے والے سخت سردی ہے، کالی رات ہے، انہیں کوئی خبر نہیں. اب ہم جیسا کوئی بندہ اگر جائے بھی تو 70 قسم کے کپڑے پہنے، کمبل اوڑھے، فلاں کرے، انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں. تو اس بات پہ شرم آئی، ندامت ہوئی، معلوم ہوا کہ میرے جو طلب ہے اس میں کمی ہے، کہ مجھے لباس کا خیال آ گیا، میری طلب میں کمی ہے. ان کی طلب سچی ہے، انہیں کسی چیز کا خیال تو خیال گمان ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں سردی پڑ رہی ہے یا نہیں پڑ رہی، انہیں ایک چیز کی طلب ہے، وہ یہ ہے کہ انہیں ان کے دل کا نشہ مل جائے، ان کا شرم و حجاب ختم ہو جاتا ہے، مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اچھے اچھے خاندان کے جوان مرد یا عورتیں یا بوڑھے، وہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے شرم، ان کا حجاب، ان کی غیرت، ان کا نشہ ختم کر دیتا ہے. نشہ ہے ایسی چیز، وہ جس چیز کا پڑ جائے، وہ رب کا پڑ جائے، وہ اس کے حبیب کا پڑ جائے، وہ ذکر درود پاک سے پڑ جائے، وہ قرآن کا ہے، وہ اللہ کے اللہ والوں کی مجلس اور مجالست کا ہے، کسی اللہ والے کا عشق کا نشہ ہے، یا اللہ کا نشہ ہے، یا دنیا کا نشہ ہے، یا مال کا نشہ ہے، یا نشے کا نشہ ہے، وہ کسی چیز کا نشہ پڑ جائے، پھر وہ اسے چھوڑتا کسی چیز کا نہیں ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مالی ہوتے تھے، بھی زندہ ہے، 100 سال سے اوپر کی عمر ہے، ان کے ایک بیٹے کو مرغوں کا نشہ ہے، ککڑ ہوتے ہیں نا مرغے، بڑے اصیل قسم کے لاجواب قسم کی، بس ان کے سارا دن ان کے پیچھے پاگل ہوگا، دیوانہ ہوگا، ان کو لے لے کے پھر ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ کھپتا رہتا ہے بےچارا، روتا رہتا ہے کہ اس تاج کو کیا ہو گیا، دیکھو تو صحیح یہ سارا دن کیا کرتا ہے، اسے کوئی خبر نہیں، بس ابا مرتا ہے تو مر جائے، مرغا بیمار نہ ہو، یہ نشہ ہے۔ بعض اللہ والوں کے بارے میں آیا کہ ان کو کتابوں سے ایسا نشہ تھا، ان کو کتابوں سے ایسا نشہ تھا کہ وہ کتابیں ہی پڑھتے رہتے تھے، پڑھتے 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 صبح ہو جاتی تھی، لکھنے کا نشہ تھا، لکھتے 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 صبح ہو جاتی تھی۔ ایک محدث کے بارے میں ہے کہ کتابیں پڑھتے تھے اور ساتھ رکھتے جاتے تھے، پھر ایک دوسرے کے بعد رکھتے 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 ایک دفعہ جو کتابیں گری اور بہت ساری تھیں ان کے اندر دب کے مر گئے، بوڑھے تھے بےچارے، نکل نہ سکے۔ ایمان ایک نشہ ہے اور وہ دل کے اندر ہوتا ہے، اور وہ نشہ جب ٹوٹتا ہے نا، نشہ جب ٹوٹتا ہے تو وہ اس کا احتجاج بڑا سخت ہوتا ہے۔ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب تھے، عصر کے بعد ان کی ترتیب شروع ہوتی تھی، مغرب کے بعد ان کے ہاں سناٹا ہوتا تھا، وہ بےچارا نشہ کرتا تھا، بس مغرب کے بعد اس کا دروازہ بند، پھر وہ رات کے 2:30 بجے اٹھتا تھا اس کی نیند، اور اسی دوران اگر کسی نے آ کے اس کا دروازہ کھٹکھٹا دیا اور اسے اٹھا دیا، اسے دنیا کی ہر گالی سے نوازتا تھا، اور اس کا غصہ قابل دید ہوتا تھا کہ کیوں تو نے میرا نشہ توڑ دیا۔ وہ وقت اس کا نشے کے ساتھ راز و نیاز کے ساتھ تھا، کیسا وہ عجیب انسان ہے۔ جیسے میں نے ایک دفعہ عرض کیا، یاد ہوگی میری بات، کہ ابو جہل قابل تعریف ہے، اس کو سلام کرنا چاہیے کہ واہ کمال کر دیا تو نے، تو نے اپنے کفر کے اندر کفر کر کے دکھا دیا۔ ابو جہل جس طرح تیرا کفر قابل رشک تھا، ہمارا ایمان ایسے قابل رشک ہو جائے۔ پھر ابو جہل کے مقابلے میں اگر میں لاتا ہوں تو پھر بلال کو لے آتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کو چمکا کے دکھایا، ابو جہل نے اپنے کفر کو چمکا کے دکھایا۔ ابو جہل دندناتا رہا آخری لمحے تک، آخری لمحے تک، آخری لمحے تک، کہ جو سر قلم کر کے لے جا رہے تھے صحابی، ان سے کہا کہ پیغام دے دینا اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ میں نے تمہیں ابھی تک بھی نہیں مانا۔ ہاں، جب اندر ایمان آتا ہے، جب اندر ایمان آتا ہے، وہ کسی قسم کی رسوائیاں اس کو کوئی، اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ملامتیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جب ایمان کا نشہ آتا ہے، یہ ایسی چیز عجیب و غریب چیز ہے، ایسی عجیب و غریب چیز ہے۔ ایمان کا جب نشہ ہوتا ہے تو اس نشے میں سرشار پھر جانے دیتا ہے۔ ایک صحابی گوشت کا ٹکڑا کھا رہے تھے، خشک جو گوشت کا ٹکڑا کھا رہے تھے، اور اللہ کے لیے جانے دینے والے جن جانے دے رہے تھے، جانے دینے والے جانے دے رہے تھے۔ جب یہ گوشت کا ٹکڑا کھا رہے ہیں نا، تو اب آواز لگی کہ اللہ کے لیے جان، تو انہوں نے گوشت کا ٹکڑا وہیں چھوڑا، اور عجیب بات فرمائی کہ میرے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تیری آخری خوراک، مفہوم عرض کر رہا ہوں، گوشت کا ٹکڑا ہوگا، اس کو وہیں چھوڑا اور اللہ کے لیے جان دے دی۔ ایک صحابی اللہ کے لیے جان دینے کے لیے آگے بڑھے، ایک دم خیال آیا بیویاں ہیں، غلام ہیں، پھر خیال آیا مال بھی ہے، باغات بھی ہیں کھجور کے، کوئی نقد بھی ہے، مالدار صحابی تھے، کہنے لگے اب اللہ کے لیے بلاوا آیا ہے اور جان دینے کا وقت آ گیا ہے، تو ٹھیک ہے پھر ساری بیویوں کو طلاق، سب کو طلاق ہے، اور سارے غلام سارے آزاد، اور سارا مال صدقہ. پھر خود ہی کہنے لگے بتا تیرے پاس اب بچا کیا ہے، چل چل اور اللہ کے لیے جان دے دی. یہ کون سی طاقت ہے؟ ایمان کی طاقت ہے. احد میں جب سارے صحابہ کرام، اکثر صحابہ کرام جو ہے وہ شہید زخمی ہوئے اور بہت سارے اس میں شہید ہو گئے، تو اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا تھا، اور پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکھری ہوئی جماعت کو جمع فرمایا اور آواز دی، اور جب آواز دی اور صحابہ کرام جمع ہوئے، صحابہ کرام جمع ہوئے، تو اس وقت کی عجیب بات یہ ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ صحابہ جنہوں نے، جن کا جسم زخموں سے چور تھا، ان کے جسم پہ تیر اور تلواروں کے داغ ہی داغ تھے اور وہ ہل نہیں سکتے تھے، ان کے زندہ لاشیں پڑی ہوئی تھیں، لیکن ان میں سے ایسے صحابہ بھی دیکھے جو اپنے زندہ لاشوں کے ساتھ حرکت کر رہے تھے، آگے کھسک رہے تھے، آگے سرک رہے تھے. تو کہنے والوں نے کہا یہ آواز تو ان کے لیے جو چل سکتے ہیں. فرمایا کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھا کہ میرے حبیب کا بلاوا آیا تھا، تو اس وقت اگر ہم نے حرکت نہ کی تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہاں آگے بڑھ رہے ہیں، وہ خون بہ جا رہا، جسم کمزور ہو گیا، نڈھالی کی انتہا ہو گئی، زخموں سے چور ہیں، جاں بلب ہیں، سانسیں اکھڑ رہی ہیں، آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا ہے اور ان کے جسم حرکت کر رہے. جتنا ان کے اندر سکت ہے، چاہے وہ ایک سینٹی میٹر کی سکت ہے، وہ حرکت کر رہے کہ کل قیامت کے دن ہمارا جو ہے ہمارا حساب و کتاب ماننے والوں میں آئے، نافرمانوں میں نہ آئے. میرے آقا نے بلایا تھا، کملی والے نے بلایا تھا، اور کملی والے کے بلاوا آیا اور ہم نے حرکت نہ کی، اور ہم نے ان کے بلاوے پہ لبیک نہ کہا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. ایمان کی ایک طاقت ہے، ایمان اسے کہتے ہیں، اور جب یہ دل میں گھر کر جاتا ہے اس کا پھر نشہ ہوتا ہے، عجیب اس کی لذت ہوتی ہے، عجیب اس کا کیف ہوتا ہے، اور عجیب اس کا سرور ہوتا ہے. دیکھو نشہ پالنا پڑتا ہے، دنیا کا نشہ ہے تو پالنا پڑتا ہے، اسے بڑھانا پڑتا ہے، نشے کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. اقتدار کا نشہ ہے تو اسے پالنا پڑتا ہے، اسے بڑھانا پڑتا ہے، پھر اس کے لیے آنے والے حالات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے اقتدار کے نشے کے لیے. حسن کے نشے کے لیے اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اس کو پالنا پڑتا ہے. علم کا نشہ ہے، اس کو بڑھانا پڑتا ہے. اور یہ محبت کا جو نشہ ہے، یہ بھی بڑھے بغیر رہ نہیں سکتا. جس کے سینے میں آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق آ گیا اور آپ کی محبت آ گئی اور اس عشق کا سرور اس کو مل گیا، یہ کوئی بات نہیں کہ اس نشے کو وہ بڑھا نہ سکے. اسے نشہ بڑھانا پڑے گا، اور نہیں بڑھائے گا وہ خود بڑھتا چلا جائے گا. وہ نشہ ہی ایسا ہے کہ وہ اسے خود مجبور کرے گا، اس کو بڑھاؤ، اس کو بڑھاؤ. عمر خیام نشے میں مست تھا اور لونڈی سے شراب مانگا مزید، اس نے جام دیا، اس نے جام لیا، اس لینے اور دینے کے درمیان کے لمحوں میں یہ تھا تو نشے میں اس کے ہاتھ سے جام چھوٹ گیا اور جام شیشے کا نیچے زمین پہ گرا اور ٹوٹ گیا، نشے میں تھا. اور قرآن کہتا ہے اگر نشے کی حالت میں ہے تو نماز کے قریب بھی مت جا، نماز جیسی عظیم دولت، جو کلمے کے بعد سب سے پہلی چیز مسلمان کے لیے نماز ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے نماز کے قریب مت جا. ایک دم اس کے منہ سے کفریہ کلمات نکلے، نعوذ باللہ، کہنے لگا یا اللہ میں نشے میں تھا، لگتا ہے تو بھی نشے میں تھا، اور تو نے میرا جام توڑ دیا، ایک پل میں اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا. لونڈی کہنے لگی آقا آپ کا چہرہ سیاہ ہو گیا. کہنے لگے شیشہ آئینہ لے آؤ. آئینہ دیکھا نا, آئینہ دیکھنے کے بعد کہنے لگا یا اللہ میں بندہ تو کریم میں نے شکوے میں جلدی کی, تو نے عذاب میں جلدی کی, پھر تجھ میں اور مجھ میں فرق کیا ہوا. ایک پل میں چہرہ سفید ہو گیا اور نورانی ہو گیا, اور پھر اگلی بات ربائی کا, یہ ربائی ہے, وہ کہتا عمر خیام کی یہ ربائی ہے, میں اشعار کا ترجمہ آپ کو عرض کر رہا ہوں. اگلی ربائی کہی, الہی مجھے آپ پتا چلا کہ تو کتنا بڑا کریم ہے, تو کتنا بڑا کریم ہے. او بوڑھا ہو گیا ہوں, اب ساری کی ساری جھریاں بال سفید ہو گئے ہیں, اب زندگی سے بس لطف ہو گیا ہے, اب تو اپنے پاس بلا لے, ایسے کریم سے دور رہنا اب اچھی بات نہیں. اور کلمہ پڑا اور مر گیا. نشہ بڑھتا ہے, اور جب نشے پہ ٹھیس پہنچتی ہے تو اس نشے والا, وہ نشہ کرنے والا نعوذ باللہ اپنے رب کو معاف نہیں کرتا. یہ اس کی شان کریمی ہے کہ کریم پکارا تو کریم نے کرم فرما دیا. یہ اس کی شان کریمی ہے کہ یا اللہ میں بندہ تو کریم. لکھا ہے کتابوں میں عمر خیام نے اتنا بڑا جرم کیا تھا, اس لفظ کو اللہ کی شان میں گستاخی کر کے کفریہ لفظ کہہ کے, کہ ایسے لفظ کو تو ایمان سلب ہو جاتا ہے, ایمان چلا جاتا ہے. اگر یہ اللہ کا نام کریم نہ کہتا تو اس کو کلمہ نصیب نہ ہوتا. وہ کریم ایسا لفظ ہے, اس کریم کی جو صفت کریم ہے وہ ایسی صفت کریم ہے کہ اس صفت کریم کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا. ایسی صفت کریم ہے. تو اس نے جب کہا نا کریم, تو کریم کی شان کریمی کو موج آئی, عرش پہ ایک ارتعاش تھرتھلی مچی, اور اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی, اور اللہ کریم نے اسے اپنا نام عطا کر دیا, اپنے حبیب کا نام عطا کر دیا, اور کلمہ پڑھا, اللہ کا نام لیا, حبیب کا نام لیا. معلوم ہوا آخری وقت میں اگر حبیب کا نام بھی زبان پہ نہ آئے تب بھی خاتمہ ایمان پہ نہیں ہو سکتا. یہ بھی شرط ہے لازم, یہ لازم شرط ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام اگر نہ آئے تو بھی بات نہیں بن سکتی. ایمان کی لذت ہے, ایک ایمان کا ایک مزہ ہے. ایک بیل گاڑی والا تھا, بیل گاڑی والا, اس نے طے کیا تھا کہ میں نے سڑک کے درمیان میں بیل گاڑی چلانی. گاڑی چلانے والے اکثر حضرات کہتے ہیں کہ بیل گاڑی والے راستہ نہیں دیتے, اونٹ ریڑے والے راستہ نہیں دیتے. ویسے بھی حدیث میں آتا ہے, آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ بھیڑ بکریاں والوں کے اندر مسنت پیدا ہوتی ہے. جو بھیڑ بکریاں رکھتے ہیں ان کے اندر مسکینی آتی ہے, اور جو اونٹ والے ہیں ان کے اندر تکبر آتا ہے. اس پہ بھی ایک نقطہ عرض کرتا جا, غور سے سمجھیے گا. اشاک بیٹھے ہیں, طلب والے آپ حضرات بیٹھے ہیں, طلب ہے تو اتنی دور پڑے سے اپنی مصروف زندگی کو چھوڑ کے یہاں تشریف لاتے ہیں, اور آنے والوں کا ہجوم ہوتا ہے, یہ طلب ہے نا. طلب والوں کی ایک بات عرض کر رہا ہوں, جانور کی صحبت میں جانور کے ساتھ رہنے سے تو مسکینی اور تکبر آ سکتا ہے, کسی اللہ والے کے ساتھ رہنے سے, کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے سے کیا صفات اور صلاحیتیں نہیں آ سکتی, کمال اور قبولیت نہیں آ سکتی, رحمت اور برکت نہیں آ سکتی؟ 100% آتی ہے. ہماری طب کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ جو خونخوار جانور ہوتے ہیں ان کی جو دباغت دی ہوئی, جیسے کھال ہوتی ہے ایسی کھال جس میں بال ساتھ ہوتے ہیں, جیسے ہرن کی کھال کی لوگ جوتیاں بناتے ہیں بالوں سمیت, ان کی کھال میں بیٹھنے سے بھی وہ صفات آتی ہیں جو اس جانور کی صفات ہوتی ہیں. اگر جانور خونخوار ہوگا تو اس کے اندر صفات خونخواری کی آئیں گی, اور اگر جانور مسکنت والا ہوگا اس کے اندر صفات مسکنت والی آئی. میں ایک دفعہ کتاب حدیث میں پڑھ رہا تھا, سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, میرے آقا کے پاس ایک مینڈے کی کھال تھی جس کو نیچے بچھاتے تھے. میں حیران ہوا کہ یہ مینڈا, اصل میں بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں نا, ساری بھیڑیں ہوتی ہیں, تو میرے آقا کے نیچے مینڈے کی کھال تھی. ایسی جانور کی کھال نہیں تھی جو خون خوار ہو. کھال کا مردہ چیز ہے اس کا جسم پہ اثر پڑے. اگلی بات بتاؤں, درختوں کا اثر پڑتا ہے. بکری باندھ تو نیم کے درخت کے نیچے, ہاں بکری باندھ تو نیم کے درخت کے نیچے, اس بکری کا دودھ بھی, تین بیماریاں تیری ہوں ختم, ایک ٹی بی, ایک دمہ, ایک ٹائیفائڈ. بکری باندھ تو آم کے درخت کے نیچے, درختوں کی صحبت بتا رہا ہوں, اللہ والوں کی صحبت کا اثر نہیں پڑے گا کیا؟ درختوں کی صحبت بتا رہا ہوں, درخت بکری باندھ تو آم کے درخت کے نیچے, آم کے درخت کے نیچے تو بکری باندھ, اس بکری کا دودھ پی تیرے دل کے امراض ختم ہو جائیں. اور بکری باندھ تو اک کے پودے, اک ہوتے نا اس کا پودا ہوتا ہے, اس کے پودے کے ساتھ اور اس کا دودھ بھی, اگر تجھے زہر سانپ نے کاٹا ہے تو سانپ کا اثر اس دودھ سے چلا جائے گا. یہ تو بکری کا اثر ہو, یہ بکری کا اثر ہو اور اس درخت کا اثر ہو. ہمارے ہاں شہد ہوتا ہے, یہ بیری والا شہد ہے, یہ سرسوں والا شہد ہے, یہ سرسوں والا شہد ہے, یہ مالٹے کا شہد ہے. کیا مراد؟ کنو اور مالٹے کے پودے کے پھولوں کا جو رس چوسا, اس رس میں جو شہد کا ذائقہ آیا وہ مالٹے کا شہد تھا. اور جو سرسوں کا شہد ہوتا ہے, اس کے سرسوں کے پودے کے پھول کا جو شہد کی مکھی رس چوستی ہے, اس شہد کے اندر ذائقہ ایسے ہوتا ہے جیسے سرسوں کا تیل. بعض شہد ہوتے ہیں جو بالکل کالے بلیک ہوتے ہیں, اسے بلیک ہنی کہتے ہیں, سیاہ شہد ہوتا ہے اور وہ بھی شہد ہوتا ہے. وہ ایسے پھولوں کا رس چوستا ہے جو کالے پھول ہوتے ہیں, ان کالے پھولوں کے رس چوستے ہی اس کا ذائقہ بھی کالا ہو جاتا ہے. شہد کی مکھی کو جس پھول کی صحبت ملے وہ پھول ویسے ہو جائے, وہ شہد ویسے ہو جائے, کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے والے پہ اثر نہیں پڑ سکتا. کیوں نہیں پڑ سکتا؟ دیکھو بات سنو, بات ہے برتن کی, برتن کی, اس برتن میں جو چیز جائے گی ویسے ہو جائے گی. تیرا برتن جیسے ہوگا وہ چیز ویسے ہو جائے گی. اگر اسی پتے کو, اسی پھول کو شہد کی مکھی چوسے تو وہ شہد بن جائے, اس کو بکری کھائے, اس کے برتن تھا بکری کا, وہ دودھ بن جائے, اس کو ریشم کا کیڑا کھائے تو ریشم بن جائے, اس کو ہرن کھائے مشک بن جائے. برتن کی بات ہے, تو جیسا برتن لے کے آئے گا تجھے ویسی خیرات ملے گی, تجھے ویسی نعمت ملے گی, تجھے ویسی چیز ملے گی. تیرا برتن صاف ہوگا تو نعمت اعلیٰ ملے گی, اور تیرا برتن ناصاف ہوگا تو وہ نعمت تیرے ناصاف برتن کے بقدر ملے گی. پھر دینے والے کو شکوا کیوں کرتا ہے تیرے لینے میں کوئی کمی ہے؟ بکری کی صحبت درخت کے ساتھ لگی تو بکری کی دودھ کی لذت, دودھ کا ذائقہ منفرد ہو گیا. شہر کی بکری کے دودھ کا ذائقہ اور, کھلی بکری کے دودھ کا ذائقہ اور, بندھی بکری کے دودھ کا ذائقہ اور, پہاڑی بکری کے دودھ کا ذائقہ اور, صحرائی بکری کے دودھ کا ذائقہ اور, گرم علاقوں میں رہنے والی بکری کے دودھ کا ذائقہ اور, اور اس کا گوشت کا ذائقہ اور, اس کے گوشت کے گلنے اور نہ گلنے کی کیفیت اور, اور جو پہاڑوں اور صحراؤں کی بکری اس کی کیفیت اور. یہ بات ہے, علاقوں کا اثر بکری پہ پڑے. میں صرف بکری کو لے رہا ہوں, اس طرح ہر چیز کی بات ہے. علاقوں کا اثر بکری پہ پڑے, موسم کا اثر بکری پہ پڑے. کیا تو جس علاقے میں, جس صحبت میں رہے, آٹھ دن کے بعد اگر اس صحبت میں آتا ہے اور یہاں بیٹھ کے اپنے دل کو کملی والے کے نام کی محبت سے منور کرتا ہے, کیا اس کا اثر تیرے دل پہ نہیں پڑ رہا؟ 100% پڑتا ہے. اس کو سائنس کی دنیا میں لے لیں. آپ نے کئی لوگ, ہمارے ایک دوست جاننے والے تھے, مری گئے اور تیسرے دن ان کی میت گھر میں آئی. سخت سردی تھی, سوئی گیس کا ہیٹر ساری رات جلتا رہا اور اس کی وجہ سے وہ اس کے اندر جو کاربن مونو آکسائڈ تھی وہ ساری کی ساری اندر سانس میں جاتی رہی, اور جاتے جاتے صبح دونوں میاں بیوی مرے ہوئے پائے گئے غیر محسوس طریقے سے, انویزیبل, غیر محسوس طریقے سے, احساس نہیں ہوتا لیکن وہ چیز اثر کرتی ہے, نہیں کرتی. ماں کی جو آنکھ ہوتی ہے نا اس کے اندر ایک محبت کی لہریں ہوتی ہیں, ایک انویزیبل ریز ہوتی ہیں محبت کی لہریں, وہ لہریں ماں کی آنکھوں کی محبت کی وہ لہریں وہ اس پہ اثر کرتی ہیں. اس دن کی بات بتاؤ, ایک خاتون بیٹھی تھی, تعارف کرایا یہ میرا بھائی ہے, اس کا نام یہ ہے, ساتھ اسی عمر کا اور اسی جسم کا ایک اور جوان بھی بیٹھا تھا, اور اس کو پکڑا اور ماتھے پہ چوم کے کہنے لگے یہ میرا بیٹا ہے. اس نے بے ساختگی میں یہ کام کیا, میں دیر تک ڈوبا رہا, میں نے کہا یہ بھائی ہے, بھائی کا تعارف نام سے کرایا, وہ بیٹے کا نام بھی لے سکتی تھی لیکن بیٹے کو قریب کر کے چوم کے کہنے لگی یہ میرا بیٹا ہے. ماں کی آنکھوں کی کشش بیٹے پہ اثر کرتی ہے. اما رحمت اللہ علیہ فرماتے تھی ماں کسی اور انداز سے کھلاتی ہے, بیوی کسی اور انداز سے کھلاتی ہے. ماں کے کھلانے کا جذبہ اور ہوتا ہے, بیوی کے کھلانے کا جذبہ اور ہوتا ہے. وہ ماں کا جو کھلانے کا جذبہ ہے وہ بیوی کا نہیں ہو سکتا. ہمارے وہ دوست دن اس دن کہنے لگے اماں کو نظر نہیں آتا, پھر کیا کرتی ہے رات کو دیواریں پکڑتے 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 آئے گی, ہم میاں بیوی سو رہے ہوں گے, دروازہ کھٹکھٹائے گی اور کھولے گی, اماں کیا ہے, کرے اندر آنے تو دو آنے تو دو آنے تو دو. اندر آ کے نا بیٹے کا بستر چیک کرے گی کہ بیوی نے نیچے بچھایا کیا ہے, اتنی سردی میں میرے بیٹے کو نیچے سردی تو کہیں نہیں لگ رہی. ہاں یہ ماں ہوتی ہے. جس وقت اندر ایمان آتا ہے, میری ان ساری مثالوں سے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, جس وقت اندر ایمان آتا ہے پھر ایسے اندر کے جذبے بن جاتے ہیں, پھر وہ جذبے جذبوں کے اندر نشہ ہوتا ہے, ان کے اندر بے ساختگی ہوتی ہے, ان کے اندر کیفیتیں نہیں ہوتی, ان کے اندر بس بے قراری ہوتی ہے کہ پھر کچھ کر کرنے کا کر گزرنے کا ایک انداز ہوتا ہے. ماں کو پتہ نہیں میں جا کیوں رہی ہوں, بس ایک اندر دل بے چین ہے کہ بیٹے کو سردی لگ رہی ہوگی. ماں کو پتہ ہے میں بچے کو دیکھ رہی ہوں, اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ اس بچے کے ساتھ اس کی محبتیں اور مشقتیں وابستہ ہیں. جب ایمان کے ساتھ محبت ہو اور ایمان کے لیے مشقت ہو, میں دو لفظ کہہ گیا ہوں, جب ایمان کے ساتھ محبت ہو اور ایمان کے لیے مشقت ہو, اسے کہتے ہیں نفس کا مجاہدہ. نفس کا مجاہدہ, اللہ والوں کی زبان میں اس لفظ کو کہتے ہیں نفس کا مجاہدہ. ایمان کے ساتھ محبت ہو اور ایمان کے لیے مشقت ہو. سردی سخت ہے, آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایمان والی مجالس ہیں, سخت سردی, سخت گرمی, حفظ, ہر طرف سے مخالفت, جگ ہنسائی, ساری چیزیں, کوئی حرج نہیں, لیکن اس آقا اور کملی والے کی محبت میں اور ان مجالس میں اور اس محبت بھری باتوں میں میں نے جانا ہے, چاہے مجھے دنیا کی کوئی طاقت ہٹا کے دکھا دے. ایک خاتون کہنے لگی بوڑھی ہو گئی ہوں میں, اپنے شوہر کی کیا کہانی سناؤں, میں نے بڑی مشقتیں جھیلی ہیں, فلم کا بڑا شوق تھا اس کو, باپ بڑا دبنگ آدمی تھا, پھر میں کیا کرتی, کہتی تو نے اگر میرے باپ کو بتایا تو میں تیری ایسی کی تیسی پھیر دوں گا. پھر میں کیا کرتی, پھر ایسے کرتی جوتی ساتھ رکھ دیتی, تکیے رضائی کے اندر رکھ دیتی. باپ رات کو اٹھ کے آتا کہتے گیا ہے کہ ابا جی ستا پیا, ہول لے ذرا ہول لے. باپ کو یہ نہیں کہتی کہ ایسا بولے سارا دن کا تھکا ہوا سویا ہوا ہے, جوتی پڑی ہے اور وجود بھی نظر آ رہا ہے تکیوں کا. کہ ہاں ٹھیک ہے. کہ لگی اس کو عشق تھا, اس کو محبت تھی, میری پرواہ نہیں تھی. پھر وہاں سے آتا, فلم پوری دیکھنی ہے اس نے, روز دیکھنی ہے, اور لاہور کے جس سینما میں جو اچھی سے اچھی فلم ہے اس نے دیکھنی ہے, اور ٹکٹ لینی ہے لڑکے اور آگے بیٹھ کے دیکھنی ہے. بات ہے نا عشق کی, آگے بیٹھ کے دیکھ. اور ابا جی آتے تھے, چیک کرتے تھے, اور تکیہ بھی اس میں رضائی کے اندر جو ہے جسم بھی ہوتا تھا, اور جوتی بھی دروازے چارپائی کے ساتھ پڑی ہوتی تھی, اور وہ چیک کر کے چلے جاتے تھے. ساری رات میں جاگتی تھی, آتا تھا تھکا ہارا, سو جاتا تھا صبح کس وقت اٹھتا تھا, اور پھر چلا جاتا تھا. کہنے لگے میری زندگی کے 34 سال ایسے گزر گئے. اور وہ 34 سال اس کے سینما کا عشق تھا. پھر ایک دفعہ میاں بیوی اکٹھے آئے, بوڑھے ہو گئے بےچارے, بوڑھے ہو گئے. تو میں نے ایسے کہہ دیا ان کو, میں نے کہا جی وہ تکیے والی کہانی آپ ہی سنا دیں. کہنے لگے کون سی؟ میں نے کہا وہ جو تکیہ رضائی کے اندر ہوتا تھا. اور ہنس پڑے کہہ کا مار کے. کہ لگا ہوں بوڑھے ہو گئے, چھٹو نہ گلا نو, اب بوڑھے ہو گئے, چھوڑے ان باتوں کو. ایسا عشق ہے کوئی اللہ سے محبت کرنے والا, کملی والے سے پیار کرنے والا؟ ایسا عشق ہو, دیوانگی ہو, مستانگی ہو, وجدان ہو, بے قلی بے قراری ہو, پہنچنا ہے میں نے, ایسا عشق ہو. بس صرف ربیع الاول کے چند دن عشق, اس کے بعد چھٹی. اگر میں کہہ دوں تو پھر میرے اوپر وہابی اور نجنی ہونے کا فتویٰ. کر لو جو کرنا ہے کر لو, فتویٰ لگانے لگا دو. میں تو فقیر ہوں. دیکھو میں نے ایک دفعہ آپ سے عرض کی تھی, میں نجدی نہیں ہوں, میں وجدی ہوں. نجدی اور وجدی میں فرق ہے. وجدی اسے کہتے ہیں جسے وجد آتا ہے, میں تو وجدی ہوں. کمری والے کا نام آئے, محبوبوں کا نام آئے, عاشقوں کا نام آئے اور وجد نہ آئے, کوئی بات ہے؟ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. ہاں ان درویشوں سے, ان اللہ والوں سے سیکھا, ان اولیاء سے سیکھا, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. مجھے آ گیا ہے جینا, مجھے آ گیا ہے مرنا. میں تو کہتا ہوں میں تو وجدی ہوں, وجدی. نہ عالم ہوں, نہ حافظ ہوں, نہ قاری ہوں, میں تو وجدی ہوں. اور یقین جانیے جو عشق جس کے اندر گھڑ کر جائے اور جس کے اندر وجدان آ جائے, وجد آ جائے, باقی رہا کیا, یہی تو مطلوب ہے, یہی تو مطلوب ہے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, میں پیغام دیتا ہوں, اکثر ہماری ہر رات ایسی رات ہو کہ آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی رات میں, جو مجھے کئی لوگ ملے ابھی, کہنے لگے جی آج ربیع الاول کی کل رات ہے, ہم درود پاک پڑھیں. میں نے کہا ضرور پڑھو, لیکن ایک پیغام اور سنو, ہر رات میں پڑھو. میرے آقا کا حق ہے, سچی بات ہے, ماں کا حق, باپ کا حق, مرشد کا حق, استاد کا حق, محسن کا حق, یہ کس نے بتایا؟ ماں کا حق کس نے بتایا؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے. باپ کا حق کس نے بتایا؟ یہ ساری کائنات کے حقوق بتانے والے کا خود حق کیا ہوگا؟ سوچو تو صحیح. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں, عرض کیا کرتا ہوں کہ درود پاک جب پڑھنا, سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا استحضار کرتے ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حق میں ادا کر ہی نہیں سکتا, میرے ماں باپ آپ پر قربان, فدا امی و ابی, میں آپ کا حق کہاں ادا کر سکتا ہوں. اور ایک بات اکثر عرض کیا کرتا ہوں, میں وہ کون سا درود لاؤں میں آقا کی شان اس میں پوری ہو جائے. کہ آپ کی شان کا حق ادا ہو جائے، وہ درود لاؤں تو کہاں سے لاؤں؟ ایمان کی ایک طاقت ہوتی ہے جو صحابہ کرام کے اندر آئی تھی، اور وہ کملی والے کے لیے جان نثار بن گئے تھے، وہ دیوانے ہو گئے تھے، لیکن انہیں وہ صحبت ملی تھی. صحبت بکری کو ملے تو اس کے ذائقے بدل جائیں، انسان کو جانور کی صحبت ملے بھیڑ بکری کی تو مسکین بن جائے، اونٹ کی ملے تو وہ تکبر بن جائے، بکری کو نیم کی ملے تو فائدہ اور ہو جائے، بکری کو آم کی ملے تو ذائقہ اور ہو جائے، بکری کو اگ کی ملے تو اس کی تاثیر اور ہو جائے، اور وہ شہد کی مکھی اگر اسی درخت کو پتے اور پھول کو کھائے تو شیرینی ہو جائے، اور ریشم اس کو کھائے تو ریشم بن جائے، اور بکری کھائے تو دودھ بن جائے، ہرن کھائے تو اس کو نافے کے اندر مشک بن جائے. بات اصل یہ ہے، جو برتن لے کے تو آئے گا اس کے مطابق تجھے ملے گا. تیرے اندر جتنی طلب ہوگی، تیرے اندر جتنی تڑپ ہوگی، تیرا اندر جتنا وجدان ہوگا، تجھے اللہ اتنا عطا کر دے گا. وہ تو بندہ کو اللہ پاک دیکھتا ہے اس کے اندر ہے کیا، یہ چاہتا کیا ہے، یہ چاہتا کیا ہے، تو اللہ جل شانہ اس بندے کو اس کے مطابق عطا کر دیتے ہیں. اس کے مطابق عطا کر دیتے ہیں. یقین جانیے، ہم بکری سے کوئی سبق لے لیں. میں نے ایک دفعہ دیکھا عجیب، میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں اور پڑھتا رہتا ہوں. میں صحرا میں تھا، شام کو بکری آئیں تو یہ بچوں کو ساتھ نہیں بھیجتے. یہ جو بکری والے ہوتے ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو سارا دن یہ اپنے پاس رکھتے ہیں، ایک باڑا ہوتا ہے اس میں بند رکھتے ہیں. اچھا، شام کو ان کی جب مائیں آتی ہیں نا بھیڑ بکریوں کی، تو یہ آوازیں دے رہی ہوتی ہیں، میں کر رہی ہوتی ہیں، بھیڑے بھائیں بھائیں کر رہی ہوتی ہیں. میں نے دیکھا عجیب منظر دیکھا، انہوں نے بچوں کو چھوڑا اور بچے بھاگے. ہر بچہ اپنی ماں کے سینے پہ جا کے گیا، کوئی بچہ کسی اور جگہ پہ نہ گیا. میں سوچنے لگا، یہ بچہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے کہ طارق تو نے تب تک رب کو نہ پہچانتا. ایک بندریا کو دیکھا، بندریا کیا کر رہی تھی، یہ چھلی ہوتی نا سٹا، یہ اس مکئی کا، وہ کسی نے پھینکا وہ کھا رہی تھی. اس کے ایک بچہ چپکا ہوا تھا ساتھ، وہ دودھ پی رہا تھا. اس بچے نے کیا کیا، یوں ہٹ کے نا اس کو منہ مارنا شروع کیا، اس نے کھینچ کے تھپڑ مارا، اس کو تھپڑ مار کے اس کا منہ پکڑ کے پھر اپنے سینے سے لگا دیا. کہنے لگا تو یہ پی، تیرا یہ ماں کام ہے، تیرا کام یہ نہیں ہے. اب یہ منظر ایک تھا لیکن ہلا گیا کہ بچے کا بھی ایک کام ہے. کیا مسلمان جو زندگی اتنی گزار چکا، جس کریم نے اس کو اتنی نعمتیں دی، اس کا کوئی کام نہیں ہے؟ اس کی زندگی کا مشن یہ ہے کہ کھاؤ، کس لیے کہ کمانا ہے، اور کمانا کس لیے، کھانا ہے. بھی کمانا کس لیے، کمائیں گے تو کھائیں گے، اور کھائیں گے کس لیے، کھائیں گے تو کمائیں گے. بس زندگی کا مقصد اتنا رہ گیا، یہ بھی تو مقصد ہے. اور بچہ پیدا کرنے والی مشین بن گیا. بس کافر صبح اٹھے تو کافر صبح اٹھتی اس کی ایک سوچ ہوتی ہے، اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں کماؤں گا تو کھاؤں گا. مسلمان صبح اٹھا، اس کی بھی ایک سوچ ہوئی، کماؤں گا تو کھاؤں گا. کافر کی مسلمان کی سوچ میں کوئی فرق ہوا؟ کیا فرق ہوا؟ کافر اور مسلمان کی سوچ میں ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ میں تو اللہ کی محبت میں اپنی زندگی گزاروں گا، اور اللہ کا تعلق مجھے نصیب ہو جائے، اور میں آج اللہ اس کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کروں گا. اس غلامی کے بدلے میرا اللہ مجھے پالے گا، اس غلامی کے بدلے پالے گا. جو میں آقا کملی والے کی غلامی کروں گا نا، اس کے بدلے میں میرا اللہ مجھے پالے گا. میں تو اس غلامی کے بدلے پلوں گا جو میرے آقا نے فرما دیا، جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اس کے بدلے میں پلوں گا. یہ جذبہ صبح اٹھے تو ہو. میری ضرورتیں پوری کیسے ہوں گی آج؟ تو فوراً اندر خیال آئے کہ غلامی کے بدلے میری ضرورتیں پوری ہوں گی جو میں آقا سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کروں گا اور آپ کی ایک ایک ادا پہ مر مٹوں گا اور میری زندگی کی جلوتیں اور خلوتیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے مطابق ہوں گی. میری صبح اور شام آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے مطابق ہوں گی اور میں اس کی برکت سے پلوں گا, اس کی برکت سے پلوں گا. میری ضرورتیں پوری ہوں گی, میری مشکل کشائیاں ہوں گی, میری حاجت روائیاں ہوں گی, میرے غم ٹلیں گے, میرے مسائل حل ہوں گے, میرے دکھ اور غم دور ہوں گے. اس کے بدلے یہ مسلمان کا جذبہ ہے, یہ ایمان ہے. ایمان, یہ ایمان جب اندر ہوتا ہے پھر بول یہ نکلتے ہیں, یہ ہوتا ہے. اور جب یہ بول نکلیں گے پھر اس کی طرف جب حکم متوجہ ہوگا, یہ میرا لفظ غور سے سمجھیے گا, توجہ سے سمجھیے گا, عرض کر رہا ہوں, جب اس کی طرف کوئی حکم متوجہ ہوگا, وہ نماز کا حکم, وہ گناہ سے بچنے کا حکم, وہ اطاعت کا حکم, وہ تسبیح کا حکم, وہ ذکر کا حکم, وہ کسی کی چیز ہے میں نے حرام نہیں کھانا, حرام سے بچنے کا حکم, میں نے اب یہ تنخواہ کے لیے وقت دیا ہے, اب میں نے کسی کا حق نہیں کھانا, اب اس حق نہ کھانے کا حکم, جب کوئی حکم اس کی طرف متوجہ ہوگا یہ اس کو لبیک کہہ کے اپنے سینے سے لگائے گا, کیونکہ اس نے غلامی کی برکت سے پلنا ہے. اور حکم ہوتا ہے غلام کو, آقا کو حکم نہیں ہوتا. غور سے سمجھنا, غلام کی حکم کس کو ہوتا ہے اور دیتا کون ہے؟ آقا دیتا ہے. تو جب اس کے من میں یہ بات آ جائے گی, اس کے تن میں یہ بات آ جائے گی, اس کے اندر کے جیوں میں یہ بات آ جائے گی کہ میں نے تو حکم کی غلامی, حکم کو سمجھنا سننا اور اس کی غلامی اختیار کرنی, اور اس غلامی کے بدلے میں اللہ پاک مجھے پالیں گے. اب حکم سامنے آیا, یہ آیا اس لیے کہ میرا اللہ مجھے پالنا چاہتا ہے, میرا اللہ میرے مسائل حل کرنا چاہتا ہے, میرے اللہ میرے مشکل دور کرنا چاہتا ہے. یہ حکم ہوتا اس لیے ہے. اور پھر اس کو حکم ماننا آسان ہو جائے گا, پھر یہ حکم کو سعادت سمجھے گا, پھر یہ حکم کو بوجھ نہیں سمجھے گا. اور اگر جس دن اس کے من اور تن کے اندر ایک جذبہ ہوگا کہ دکان مجھے پالے گی اور زمین مجھے پالے گی اور دفتر مجھے پالے گا اور تنخواہ مجھے پالے گی اور فلاں سے ادھار لے لوں گا مجھ سے میں پل جاؤں گا اور فلاں کے سامنے بھیک مانگوں گا میں پل جاؤں گا, وہ دھوکہ دے کے فریب کر کے اور پیسے بچا لوں گا کھا لوں گا پل جاؤں گا, اس کے اندر جب یہ جذبہ آئے گا تو پھر یہ جذبہ اسے اللہ سے روز بروز دور کرتا جائے گا, تیرے اللہ کی ذات کی طرف متوجہ نہیں ہوگا, اس کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی طرف متوجہ نہیں ہوگا, پھر یہ اس بات کی طرف متوجہ ہوگا کہ میری ضرورتیں تو فلاں جگہ سے پوری ہوتی ہیں. جب کملی والے کی غلامی کی طرف متوجہ ہوگا پھر تو کہے گا میرا کام غلامی ہے. ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا میں غلامی گدا بن کے کرتا ہوں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا گدا ڈنڈے بھی کھاتا ہے اور مالک کی گالیاں بھی سنتا ہے, گدے کو مالک گالیاں دیتا ہے اور کام بھی کرتا ہے اور شکوا نہیں کرتا. ہاں گدے کو ایک یقین ہوتا ہے کہ شام کو مالک روح کی سوکھی دے دے گا, گدھے کو یقین ہوتا ہے. اور پھر کہا کہ شام کو اگر مالک اس کو نہ دے تو پھر کیا کرتا ہے گدا؟ کہنے لگا گدا زمین پہ نا لوٹ پوٹ کرتا ہے, لوٹ پوٹ ہوتا ہے, اور جب زمین پہ لوٹ پوٹ ہوتا ہے اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے. کہنے لگا کہ میں نماز کے ذریعے, تسبیح کے ذریعے, اس کریم کی اطاعت کے ذریعے جب لوٹ پوٹ ہوتا ہوں میرے سارے دن کی تھکن دور ہو جاتی ہے اور میرا اللہ مجھے پال دیتا ہے. کہنے لگا بس میں نے اب طے کر لیا ہے کہ آپ سے سنی تھی بات غلامی کی, اب میں گدا بن گیا ہوں کہ اللہ سے کہہ دیا کہ الہی کام تو ویسے گدے والے کرتا ہوں, انسانوں کی لسٹ سے میں نکلا ہوا ہوں, اندر سے پتہ نہیں میں کیا ہوں کس طرح ہوں, چلو گدا بن جاؤں شاید تو قبول کر لے, جو یار فرید قبول کرے سلطان بھی تو سرکار بھی تو, جو اگر قبول کر لے تیری مہربانی ہے میں گدا بن جاتا ہوں. کہ مالک اس کو سارا دن ڈنڈے بھی مارتا ہے اور مالک اس کو سارا دن جو ہے جوتتا بھی ہے اور گالیاں بھی دیتا ہے اور کھانا پینا بھی کرنے والوں کا کوئی مختصر سا ہوتا ہے، کوئی اتنا لمبا چوڑا، کوئی جیسے گھوڑوں کو کھلاتے ہیں نا، چنے کھلاتے ہیں اور چوکر کھلاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کھلاتے ہیں گھوڑا. ابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آم کا پودا، کیونکہ آم کے باغ تھے ان کے، فرمایا آم، گھوڑا اور بیٹا یہ تینوں بڑی احتیاط سے پلتے ہیں. آم، گھوڑا اور بیٹا یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بیٹیاں مرتی مرتی بچ جاتی ہیں، بیٹے بچتے بچتے مر جاتے ہیں، بیٹیاں مرتی مرتی بچ جاتی ہیں. جو کہتے تھے بڑی ان کی احتیاط ہوتی ہے. تو اللہ والو کیا بتاؤں میں آپ کو، غم کی داستانیں، عشق کے قصے، طلب کے قصے، اپنے اندر طلب پیدا کریں اس کملی والے کو پانے کی، غلامی اختیار کریں. اور غلام جو ہوتا ہے نا وہ صدا کا غلام ہوتا ہے، اور جو غلام سیزنلی غلام نہیں ہوتا، کبھی سیزنلی غلام نہ بننا. سیزن کے غلام بن گئے، ربیع الاول کا سیزن ہے تو غلامی اس کے بعد کیسے؟ نہیں، میرے آقا کے عشق کا توق، ان کے عشق کا ہار صدا ہماری زندگی میں ہے. اللہ کی قسم، کملی والے کے بغیر گزارا نہیں، قبر میں بھی، حشر میں بھی، پل صراط میں بھی، آخری وقت میں بھی نہیں ہے گزارا. تو جب گزارا نہیں کسی پل، تو اس کا تعلق، اور ویسے بھی عشق کا تعلق سیزن سے ہوتا ہے. نہیں ہوتا، عشق تو ویسے ہی سدا بہار ہوتا ہے. یہ ہمارے ہاں ایک بیل ہوتی ہے، اسے آکاش بیل کہتے ہیں، امر بیل بھی کہتے ہیں، عشق پیچا بھی کہتے ہیں. کہتے ہیں نا عشق پیچا، سفید بالوں والے ہیں ان کو چونکہ پتا ہے، تجربہ کار ہے. کہتے ہیں، کہتے ہیں اسے عشق پیچا، بس جس طرف پہ ڈال دو نا ختم ہو گیا سب کچھ. اس کا سیزن کبھی اس سے جا کے ذرا پوچھا کرو، اس کو تیرا کوئی سیزن ہوتا؟ وہ کہے گا نہیں نہیں دیوانے، چل ہٹ یہاں سے. ہائے ہائے، شمع ہٹ کے جل میرے مزار سے، میں تو پہلے ہی جل چکا ہوں کسی بے وفا کے پیار سے. اس سارے درخت کو کھا جاتی، اور درخت کو اصل میں اس سے عشق ہوتا ہے. اصول ہے، آج ایک زندگی کا اصول بتاؤں، جس چیز سے عشق ہوتا ہے نا بندہ اسی کو کھلا دیتا ہے. کل کی بات ہے، بندہ 10-12 گھنٹے کا سفر کر کے بیچارہ میرے پاس پہنچا، اور پہنچا اس بات پہ کہ باپ کو عشق ہے سونا بنانے کا. کبھی تانبا پگھلایا جا رہا، کبھی شیشا پگھلایا جا رہا، دنیا کے سارے محوث، اسے کہتے ہیں محوث، کیمیاگر، دنیا کے سارے محوث اکٹھے ہوتے ہیں، اور گھر پھوک تماشا دیکھ. ہمارے ایک منشی اسلم صاحب ہوتے تھے، ان کو بھی اس کا عشق تھا. تو ان کے پاس کوئی بندہ آتا کہ مجھے سونا بنانے کا شوق ہے، تو وہ سوال کرتے، گھر ہے تیرا؟ کہے ہاں ہے. اچھا، تو تیرے پاس کوئی سواری ہے؟ کہ ہاں چھوٹی موٹی ہے. ایسے پوچھتے تھے، یعنی دنیا کی چیزیں، نعمت، روٹی ہے، کھانا ہے، کپڑے ہیں، کہہ رہے ہیں، پھر جوتا اتار لیتے تھے. عملاً میں نے خود دیکھا، منشی اسلام صاحب اللہ جنت تعالی میں فوت ہو گئے، جوتا اتار لیتے تھے. کہتے تو مجھ سے یہ سیکھنے آئے گا؟ یہ کیمیا گری تو گھر پھوک تماشا دیکھ ہوتا ہے، گھر پھوک تماشا دیکھ. تو کہتے میرے پاس ہے، اور میں کیمیا بنانا جانتا ہوں، ایک آنچ کی کسر رہے گی. وہ کہتے ہیں ایک آنچ کی کسر کرتے کرتے سارا گھر جل جاتا ہے. کئی واقعات آپ کے سامنے ہوں گے. یہ عشق ہے. اب میں آپ اپنے عشق کو بیٹھ کے ٹٹولیں کہ ہمیں کملی والے سے کتنا عشق ہے، آپ کا کملی والے سے کتنا عشق ہے. درخت کو عشق ہوتا ہے اس بیل کے ساتھ، اپنا سب کو، جو سب کچھ لٹا دیتا ہے درخت، سب کچھ لٹا دیتا ہے. عشق اور محبت میں فرق ہوتا ہے. آج عشق اور محبت کی تعریف جو ایک عاشق نے کی تھی وہ بتا رہا ہوں، یہ کہیں سے نہیں ملے گی. بکھری بکھری چیزوں کو، جو بکھری ہوئی ہو اس کو تو محبت کہتی ہیں، کہتے ہیں. اور بکھری ہوئی ساری محبتیں جہاں ایک جگہ جمع ہو جائے اس کو عشق کہتے ہیں. بیٹے کے ساتھ محبت، دکان کے ساتھ محبت، فلاں کے ساتھ، گھر کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، گاڑی کے ساتھ، زمین کے ساتھ، دفتر کے ساتھ، یہ بکھری ہوئی محبتیں ہیں، ہے نا؟ بکھری ہوئی ہے نا. اسے میں ابھی کہہ رہا تھا خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی جو میں کافی اور ربائی پڑھی ہے نا، ایسی نہیں پڑھی، نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے نہ بال دے، نہ بچوں کے نہ بیوی کے نہ ملک کے. یہ بکھری محبت ہے، یہ محبت ہے، یہ بکھری ہوئی ہے نا، بکھری ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں یہ بکھری ہوئی ہے. خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک کروڑ رحمتیں ان کے تا فرمائے، ان کی شاعری کے اندر عشق ہی عشق ہے اللہ کے حبیب کا، اللہ کا. نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے. ہاں، پھر جب یہ محبت بکھری کٹھی ہوتی ہے نا، یہ عشق بن جاتا ہے. اس عشق کو جو بیان کیا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ یہ بیان کیا کہ ہر دم خدائی خیال دے، گم کر گما یکرو رہن، سارے گمان گم ہو گئے. کبھی گمان باپ کا، بیٹے کا، دولت کا، حسن کا، جوانی کا، شہرت کا، عزت کا، روٹی کا، کپڑے کا، سردی کا، گرمی کا، ہروینی کو کوئی سردی گرمی نہیں لگتی، گم کر گما یک رو رہے. بس ایک ہستی ہے، ایک وجود ہے، اور ایک مستی ہے، اور ایک وجدان ہے، اور ایک شوق ہے، اور ایک ذوق ہے. وہ کیا ہے؟ جو اس کے اندر کا عشق ہے، وہ مرغے کے ساتھ ہے، وہ بیل کے ساتھ ہے، وہ بھینس کے ساتھ ہے، وہ مال کے ساتھ ہے، وہ دولت کے ساتھ ہے، جو وہ کملی والے کے ساتھ ہے، چاہے کسی چیز کے ساتھ ہے. عشق ایک چیز کے ساتھ ہوتا ہے، محبت بکھری ہوئی ہوتی ہے، عشق بکھرا ہوا نہیں ہوتا. محبت بکھری ہوئی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. اور عشق، ہاں، یہ بکھری ہوئی ساری محبتیں جب اکٹھی ہوتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ عشق کہتے ہیں. تو درخت کو اصل میں اس بیل کے ساتھ عشق ہے، سارا گھر بار اس پہ لٹا دیتا ہے، خود خشک ہو جاتا ہے، خود خشک ہو جاتا ہے، اور اس کا پتا پتا اس کا رس چوس لیتا ہے. یہ عشق پیشہ درخت کہتا ہے، یار میرے پاس یہی ہے، اگر اور ہوتا تو دے دیتا. زمین سے چوس چوس کے دیتا ہے درخت اس کو، زمین سے چوس چوس کے، پھر زمین بھی جواب دے جاتی ہے، اس کا تنا خشک ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے میرے پاس یہی ہے. عشق سیکھ تو صحیح اس عشق ویل سے، اس عشق پیچے سے عشق تو سیکھ. یہ عشق ہے سیکھنے کا. یہ درخت ایک داستان بیان کر رہا، اپنی عجیب و غریب داستان بیان کر رہا، آ میں تجھے عشق سکھاؤں، کہ کملی والے سے عشق کیسے کیا جاتا ہے. اللہ مجھے بھی دے دے، آپ کو بھی دے دے، اس کی خیرات دے دے، کچھ بھیک مجھے آپ کو دے دے. کملی والے، آقا کملی والے سے عشق اللہ مجھے آپ کو دے دے. یہ ہماری زندگی کی متاع ہے، یہ متاع زیست ہے، یہ زندگی کا سرمایہ ہے، یہ پونجی ہے، یہ کھٹیا وٹیا ہے، یہ قبر کا سامان ہے، یہ قبر کی روشنی ہے، یہ آخرت کا سرمایہ ہے. آقا کملی والے سے عشق یہ زندگی کا سامان ہے، اس کے علاوہ گزارا نہیں. نشے سے عشق ہو گیا، اپنی عزت نفس اس کو بھول گئی، وہ کاغذ بھی چن سکتا ہے، وہ بھیک بھی مانگ سکتا ہے، وہ چوری بھی کر سکتا ہے، وہ اپنی بیٹی کو بیچ سکتا ہے نشے میں، ہے وہ بیٹی کو بیچ سکتا ہے، وہ اپنی عزت کو بیچ سکتا ہے، وہ اپنی بیوی کو بیچ سکتا ہے. بس اس کا نشہ پورا ہونا چاہیے. اس نشے نے اسے زندگی کی عزت نفس سے، غیرت سے، انسانیت سے، ہر چیز سے محروم کر دیا. میں جب زندگی کے ورق پلٹتا ہوں اور ذرا پیچھے جاتا ہوں تو مجھے صحابہ کرام کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں، اہل اللہ اولیاء کرام کی زندگی میں، اہل بیت کی زندگی میں یہ نقشے نظر آتے ہیں. ہاں، یہ نقشے نظر آتے ہیں. کہ انہوں نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی خاطر، ان کی عزت کی خاطر، ان کے نام کے وقار کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا، کملی کے والے کے نام پہ حرف نہ آیا. یہ دکشے نظر آتے ہیں. آج جو ہماری پرانی داستانیں سنہری ہیں اور ہمارے پرانے قصے جو ہیں پرمغز ہیں, تو ان لوگوں کی خون کی وجہ سے, ان لوگوں کی محبتوں کی وجہ سے. ایک خاندان غربت اور فاقوں کا مارا, اہل بیت کا خاندان تھا, نیشا پور گیا. رات کا وقت تھا, رات کا وقت, سردی, مسافر خاندان ہے, سادات کا خاندان ہے. پتہ چلا یہاں ایک مسلمان ہے, مسلمان کا پتہ کیا, ایک مسلمان ہے, سخی ہے, سخی مسلمان ہے, اور وہ لوگوں کو جو ہے روٹی بھی دیتا ہے اور چھت بھی دیتا ہے, بچھونا بھی دیتا ہے. اس کا دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آیا, کیا بات ہے, مدینہ کے سید ہیں, مسافر ہیں, یہاں آئے ہیں, غربت ہے, فاقہ ہے, کچھ جگہ مل جائے. کہنے لگے مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تم سید ہو, اس بات کی تمہارے پاس کیا پہچان ہے, کیا کسوٹی ہے, کیا گارنٹی ہے, اور کیا ضمانت ہے کہ تم سید ہو. کہنے لگے ہمیں یہاں کون جانے, ہم کیسے ضمانت دے سکتے ہیں. کہنے لگا نہیں, دروازہ بند کر دیا. بے یار و مددگار سادات کا گھرانہ ہے. پھر رہا, کسی نے کہا کہ ایک عیسائی ہے, وہ بڑا سخی ہے. اس کے دروازے پہ گئے. جب اس کے دروازے پہ گئے تو اس سے جا کے کہا کہ مدینہ کے سید ہیں, آل رسول ہیں, میں مداح آل رسول ہوں, یہی آخرت کا سامان ہے. مدینہ کے سید ہیں, کوئی جگہ مل جائے, کوئی کھانا مل جائے. کہنے لگا ہاں آ جاؤ. وہ عیسائیوں میں سخی تھا, یہ مسلمانوں میں سخی تھا. اس رات عجیب خواب دیکھا اس مسلمان سخی نے, جس نے سادات کو جگہ نہ دی تھی. یہ قیامت کا منظر ہے, افراتفری ہے, ایک ہولناک منظر ہے قیامت کا, عجیب و غریب منظر ہے. اور اس میں ہر بندہ دوڑ رہا, کسی کو کسی کی خبر نہیں. اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرما رہے اپنے امتیوں کی, اور یہ سامنے گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا امتی ہوں. کوئی نوح علیہ السلام کا امتی, کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا امتی, کوئی موسیٰ علیہ السلام کا امتی, جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں, ان کے آقا سفارش فرما رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا امتی ہوں. آپ نے فرمایا تو میرا امتی کیسے ہے, تیرے پاس کیا ضمانت ہے. کہ یا رسول اللہ مجھے اب افراتفری کا عالم, جو رات کی تنہائیاں تھیں اور سردی کی کالی رات تھی اور سادات کے گھرانے کو کوئی نہیں جانتا تھا, اور وہاں بھی افراتفری تھی, اور یہاں اس سے عجیب افراتفری ہے. قیامت کا منظر کیا ہوگا جو قرآن بیان کرتا ہے. میں اس دن انارکلی کی ایک مسجد میں گیا, وہاں ایک مجذوب سے ملاقات ہوئی. عجیب بات ہے, وہ مغرب کے عصر کے بعد اور مغرب کے بعد مجذوب ہے. وہ وہاں آتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے, اور آیات وعدہ جن پہ اللہ کے وعدے ہیں اس کے اندر اس کی کیفیت عجیب ہوتی ہے, اور آیات وعید جن میں عذاب کی, اللہ کی ناراضگی کی آیات ہیں, اس وقت اس کی کیفیت عجیب ہوتی ہے. 70 سے زیادہ کی عمر ہے اس مجذوب کی, 70 اور 80 کے درمیان. میں وہاں بیٹھا رہا بہت ساری دیر اس مجذوب کی, اوہ عجیب اس کی کیفیت, عجیب اس کا ساما, اور عجیب اس کی دن رات. میں نے کہا یہ ہوتے ہیں رجال الغیب, جن کی نظام کائنات, جن کے نظام پہ اللہ پاک ان کے ذریعے چلاتا ہے. بس وہ آنکھ والا اور نظر والا اس کو دیکھ سکتا ہے, اندھا کیا دیکھے بےچارا, اس کو سمجھ بھی نہ آئے. بلکہ تو وہ منظر دیکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا امتی ہوں, تیرے پاس کیا ضمانت ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے, پر میں ضمانتی لیا, میرا گھر آیا تھا تیرے پاس, میرا گھرانہ آیا تھا, اور اس وقت تو نے ان سے کہا تھا کہ تیرے پر آپ کا کون ضمانتی ہے, تو یہ خیال اور لحاظ نہیں آیا تھا کہ میرے آل تیرے پاس آئے تھے, اور تو ان سے ضمانتیں مانگ رہا تھا، تو جا میرے امتی ہونے کے لیے کوئی ضمانتی لیا. بس یہ بات ہوئی اور آنکھ کھل گئی، اور روتا ہوا تڑپتا ہوا تھا تو ایمان والا، خطا ہو گئی، اور بلکتا ہوا شہر کی گلی اور کوچے کے اندر روتا پھر رہا ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے مدینے کے مہمان ملوا دے، میں اسے منہ مانگی قیمت دوں گا، اس کا منہ موتیوں سے اشرفیوں سے بھر دوں گا کہ مجھے کوئی ایسا ہو جو مدینے کے مہمان ملوا دے. اور مدینے والے کا نام، مدینے والے کی عزت، اور مدینے والے کی حرمت، اور مدینے والے کی محبت، اور مدینے والے کا عشق، تو دیوانے سے پوچھتا ہوں، فرزانے سے کیا پوچھتا ہے، جس کے دل کے اندر کملی والے کی محبت نے دل کو چھلنی کر دیا، جس کی راتوں کی نیندیں ختم ہو گئی، جس کے دل اور سوز اور ساز کی کیفیتیں پڑ گئی، اور ادھر یہی خواب اس نصرانی کو آ رہا، اس عیسائی کو آ رہا، اس عیسائی کو آ رہا، یہی کا یہی خواب، قیامت ہے، ہر طرف افراتفری ہے، اور یہ جا کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا امتی ہوں، حالانکہ وہ تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کا امتی. ہاں فرمایا تیری میں ضمانت دیتا ہوں، واہ جن آ کے غریباں دی بانہ پھڑ لئی، ہاں جن آ کے غریباں دی بانہ پھڑ لئی کہ میں تیری ضمانت دیتا ہوں کہ میرا کنبا آیا تھا اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اور اس وقت تو نے کہا تھا کہ ہاں ہاں آ جاؤ، آپ واقعی مدینے کے سید ہو. یہ خواب وہ دیکھ رہا، اور اسی وقت وہ خواب وہ دیکھ رہا، اب یہ مسلمان تڑپتا ہوا تڑپتا ہوا بے چین تھا، تو سخی اور تھا بھی ایمان والا، بس خطا ہو گئی، اور وہ ایمان اس کو تڑپا رہا ہے، یہ ایمان اس کو تڑپا رہا ہے، وہ کملی والے کا عشق اس کو تڑپا رہا ہے، وہ بے قرار کر رہا ہے مجھے روز اس کے غم میں، یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا، یہ پھر رہا ہے گلی کوچا بازار. آخر کار کسی نے کہا ہاں ہم نے اس مسکین اور غریب سادات کے گھرانے کو دیکھا تھا، وہ فلاں جو عیسائی ہے اس کے مہمان ہیں. اب یہ کیا، اور دمادم اس کا دروازہ کھٹکھٹایا زور سے، دمادم اندر سے کیا ہوا، اس نے پہچان لیا شہر کا رئیس آدمی ہے، کہا میرے مہمان مجھے واپس کر. لگا تیرے مہمان نہیں ہے، وہ میرے مہمان نہیں ہے، وہ تو کملی والے کے مہمان ہیں، اور تجھے ایک خوشخبری ہو کہ کملی والے نے اگر میری ضمانت لے لی ہے تو میں نے بھی پڑھ لیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے. اب یہ کہتا ہے میرے مہمان واپس کر، کہا نہیں، اب سودے کملی والے کے ساتھ ہو گئے ہیں، اب معاملہ آخرت کا ہے، یہ اندیکھے سودے تھے، تو نے دیکھنے اور پرکھنے اور ضمانت کی بات کی، میں نے اندیکھے سودے کر لیے تھے، میرا سودا سچا نکلا اور اندیکھے سوچے کیے، کیونکہ سچے محمد کے نام کا سچا سودا کیا تھا، سچے محمد کے نام کا سچا سودا کیا تھا. عشق محبت اس میں دیوانگی ہوتی ہے، اس میں بے قراری ہوتی ہے، اور عشق محبت کسی مہینے کا محتاج نہیں، کسی دن کا محتاج نہیں، کسی گھڑی کا محتاج نہیں، اس کے لیے زندگی چاہیے، اس کے لیے موت ہو جائے. میرا کلاس والا تھا، اس کا نام جمیل تھا، ہمارا استاد منائل تھا، شاگرد تھا، وہ ہمارے استاد صاحب تھے، میں ساتویں جماعت پڑھتا تھا تو جمیل میرے ساتھ ہوتا تھا، تو استاد صاحب نے ہمیں سزا دی ہم دونوں کو. یاد نہیں کون سا سبجیکٹ پڑھاتے تھے, مجھے کوئی یاد نہیں, پر پڑھتے تھے. کچھ ہی عرصے کے بعد جمیل کو ہیروئن لگ گئی. مجھے اس کی شکل اب بھی یاد ہے, اللہ اس کو معاف کر دے, اس کو غری کی رحمت کرے, اس کے درجات کو بلند کرے. اس کو ہیروئن لگ گئی. کبھی کبھی محلے والوں نے نا اس کا نام رکھ دیا سری پائے, کیونکہ اس کے باقی سری پائے بچ گئے تھے. اس کو حتیٰ کہ جمیل کوئی نہیں جانتا تھا, چند سال ہوئے فوت ہو گیا. وہ کہتے ہیں کوئی چیز چوری ہو گیا, اس نے کہ سری پائے لے گیا ہوگا. یعنی اس کو لوگ جمیل کے نام سے کوئی نہیں جانتا تھا, اس کو لوگ سری پائے کے نام سے جانتے تھے. ایک دفعہ ایسے سر راہ ملا, میں نے کہا ہے تو دوست. تو میں اس دن ایک دوست سے ملنے گیا, اس کو میں نے تلاش کروایا. تیسری جماعت میں اکٹھے پڑھتے تھے, وہ ہجڑا بن گیا, اب بھی ہجڑا ہے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا اس کو تلاش کرو, اس نام کا بندہ تھا, اس محلے میں رہتا تھا, اس کو تلاش کرو. اللہ جزاک خیر دے, ایک بندے نے اس کو تلاش کیا جا کے, کہے ہاں ہے. کہنے میں نے کہا اس کو میرا نام کہنا کہ طارق تجھ تیرے ساتھ تیسری جماعت میں پڑھتا تھا. وہ کہنے لگا مجھے یاد ہے لیکن وہ بڑا آدمی بن گیا ہے, ہم سے کہاں ملتا ہے. میں نے اسے کہہ دینا نہیں نہیں, میں تجھے ملنے آؤں گا, میرے دل میں تیرے لیے کوئی ذلت اور رسوائی نہیں ہے. وہ کریم چاہے تو معاف کرنے میں معاف کر دیتا ہے. بزرگ کہتے ہیں میں نے ایک جنازہ دیکھا, تین عورتوں نے جنازہ اٹھایا ہوا تھا, تین مردوں نے اس کا پائے پکڑے ہوئے تھے, چوتھی عورت تھی. یعنی چوتھا بندہ مرد تھا ہی نہیں جو اس کا جنازہ اٹھا کے لے جاتے. تو کہتے میں نے اس کا جنازہ جو ہے لے لیا, عورت پیچھے چلنے لگی, پتا چلا ماں ہے اور یہ مخلص ہے, ہجڑا ہے. شہر والوں نے نفرت کی, انہوں نے اس کے جنازے سے نفرت کی, اس سے جنازے سے گریز و اعراض کیا اور اس کو جو ہے شیخ کہنے لگے. میں نے اس کا جنازہ پڑھایا, اس کے جنازہ پڑھانے کے بعد اس کو میں نے دفن کیا, اس کے ساتھ ہو گیا دفن کرنے میں بھی. ماں روتی رہی اور مجھے دعائیں دیتی رہی کہ شیخ نے تو میرے بیٹے سے نفرت کی, ان تین بندوں کی منت کر کے لائی تھی, میرے بیٹے کو دفنا تو دو. یہ بڑی منت سے میرے پاس آئے تھے, چلو تو نے جنازہ پڑھا دیا, تو نے میرے بیٹے کا اعزاز و اکرام کیا, اللہ تیرا بھی ایسے اعزاز و اکرام کرے. شیخ فرماتے ہیں میں نے رات کو خان میں دیکھا, اسے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا ہے. کہنے لگے میں نے رات کو خواب میں دیکھا, غالباً فضائل صدقات میں ہے, کہ میں نے کہنے رات کو خواب میں دیکھا کہ خواب میں یہ دیکھا کہ کوئی کہنے والا ایک تخت ہے, اس پہ ایک پر نور چہرہ بیٹھا ہے, خوبصورت جنت کے سارے مناظر ہیں, ہر طرف پھول اور بہاریں ہیں. اور ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ کے بندے تجھے اللہ جزائے خیر دے, اور تو نے میری عزت و اکرام کیا. میں نے کہا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں وہی تو ہوں جس کا تو نے جنازہ پڑھا تھا. جب اللہ کے سامنے گیا نا, جب اللہ کے سامنے گیا تو اللہ نے کہا سارے دنیا میں, سارے جہان نے تجھے رسوا کیا, تجھے برا کہا, آج میں بھی تجھے برا کہوں؟ نہیں, میری شان کریمی ہے, جا میں نے تجھے معاف کیا ہے, اور یہ معافی کا صلہ ہے جو مجھے اللہ نے یہ دیا ہے. میں نے جمیل سے ایک دفعہ کہا, سری پائی کی بات کر رہا تھا, ایک دفعہ راستے میں جا رہا تھا, وہ جیسے دور سے کہنے لگا تارے کیا حال ہے, تو نظر ہی نہیں آتا. میں نے کہا جمیل تو ہی نظر نہیں آتا, جلدی چلنے لگا. میں کہ ٹھہر تو جا میری بات سن, کہاں ہوتا ہے؟ کہنے لگا یہی ہوتا ہوں. میں نے کہا سچ بتا جمیل, اگر تجھے پوڑیا نہ ملے کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا مجھے اگر پوڑیا نہ ملے نا, میں سارے جہان کو قتل کر دوں گا, سارے جہان کو مار دوں گا, مجھے نشہ چاہیے. جمیل کی یہ بول, میں آج عشق پہ بات کر رہا ہوں تو مجھے یہ واقعات یاد آ رہے ہیں. جمیل کے یہ بول مجھے موت بھلا سکے گی؟ میں کیسے بھول سکوں گا؟ اسے موت آ گئی اور رہوں کا میں رہی ہوں, ان قریب وہاں پہنچنے والا ہوں, میں کیسے بھلا سکوں گا؟ وہ کہنے لگا جب مجھے نشہ ملے نہ ملے, میں سارے جان کو قتل کر دوں گا, مجھے پڑیا چاہیے ہیروئن کی. پھر معلوم ہوا جو آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو عشق ہے اس میں کوئی دراڑ ہے، اس میں کوئی کمی ہے، کوئی نہیں کوئی زیادہ ہی ہے. عشق لمحوں کا محتاج نہیں ہوتا، عشق گھڑیوں کا محتاج نہیں ہوتا، عشق تو عشق ہوتا ہے، وہ دیوانہ ہوتا ہے، عشق تو پاگل ہوتا ہے، عشق میں وجدان ہوتا ہے، عشق تو عشق ہوتا ہے. ہم سوچیں، ہم بیٹھ کے اپنی زندگیوں کے لمحوں کا موازنہ کریں، اپنی گھڑیوں کا موازنہ کریں، اپنی بیتی اور موجودہ گھڑیوں کا زندگیوں کا موازنہ کریں کہ آقا سرور کونین سے سب سے ہماری محبت کا معیار کیا ہے. دولت مل جائے، اقتدار مل جائے تو اس میں محمد سے محبت ہے، اگر مال و دولت چلا جائے تو کملی والے کی سے محبت تو کیا کملی والے کی زندگی سے نفرت ہو جائے؟ مجھے ابھی چند مہینے پہلے ایک بندے نے کہا، اس نے کہا جی مجھے دین نے دیا کیا ہے جو میں میلاد مناؤں. لمحے مجھے بندے نے کہا کہ مجھے دین نے دیا کیا ہے کہ میں میلاد مناؤں. وہ میلاد منائے نہ منائے، کہ مومن کا تو ہر رات میلاد ہوتا ہے، مومن کی تو ہر دن میلاد ہوتا ہے، مومن کو تو ہر لمحہ میلاد ہوتا ہے. کمری والے سے عشق اور میلاد مومن کو تو ہر لمحہ ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر دولت چیزیں اور مال مل جائے پھر تو آقا سے محبت اور آقا سے پیار، اگر دولت چیزیں پیار نہ ملے تو پھر سب چیز ختم. ہمارے عشق کا معیار تو یہ ہے، پھر تو درخت اچھا ہے جو اس پیشے کو اٹھا کے اس کو سب کچھ اپنا کھلا دیتا ہے، درخت ہی آم سے اچھا ہے. پھر تو وہ کتا ہی اچھا ہے جو اپنے مالک سے محبت نہیں عشق کرتا ہے. میں نے کتی کو دیکھا، بچوں کو دودھ پلاتی کتی کو کبھی نہ چھیڑنا، اور بچوں والی کتی کو ویسی بھی نہ چھیڑنا، وہ شیرنی ہوتی ہے. اور مرغی بچوں والی شیرنی بن جاتی ہے بلی کے لیے، دیکھا نہیں آپ نے؟ مرغی جب بچے اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ شیرنی ہوتی ہے. مالک آیا، اس نے آواز دی، ہائے 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 ہائے، منظر نہیں بولتا. کتی اٹھی اور بچے دودھ کے ساتھ لٹک رہے تھے، یعنی بعض بچوں نے نا چھوٹوں نے اماں کے دودھ سینے کو نہیں چھوڑا، وہ لٹک رہے تھے، اس نے ایسے چھٹکا دیا، کوئی بچہ ادھر کوئی بچہ ادھر، اور آئی اور آ کے قدموں کو آ کے چاٹنے لگ گئی. واہ مالک، واہ. مامتا کی محبت، مامتا کی محبت سے بڑھ کے کوئی ہو سکتی کوئی چیز ہے؟ ماں کی محبت، بچے پیاسے بھوکے ماں کا دودھ پی رہے، روٹی کا بچا کچا ٹکڑا اور گوشت کا سڑا ہوا ایک ٹکڑا، اور دودھ کبھی نہ دینے والا اور اس کو ڈانٹنے والا اور سمجھنے والا کہ تو کتا ہے، کتے کو کتا سمجھنے والا. ہاں ہاں، اس کو تھر کا تاج نہیں بنایا، اس کو کہتے ہیں تیری اوقات کتے کی ہے، کتا بھی کہتا ہے میں کتا ہوں، لیکن اپنی مامتا کو چھوڑ کے عشق کی خاطر آ کے اس کے قدموں میں پڑ گیا. یہ ہے عشق، سیکھ اس کتے سے. یہ عشق ہے، عشق مصطفیٰ اگر ہے سینے میں مرے گا ہو جہاں لیکن ہوگا مدینے میں. تو دنیا میں جس جگہ مر جا، کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک شخص نے خواب دیکھا، ہر سال جو ہے بدایوں، بدایوں انڈیا کے ایک شہر کا نام ہے، ایک درویش تھے، وہ ہر سال جاتے تھے لوگوں سے سلام کر کے حج کرنے. اس دفعہ گئے تو کہنے لگے بس اب واپسی نہیں ہوگی، اللہ پاک مدینے کی قبر عطا کر دے. لیکن سال کے بعد پھر واپس آ گئے، لوگوں نے پوچھا کیوں آ گئے، ایک عجیب خواب دیکھا، عجیب خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ مدینہ منورہ کی قبرستان ہے اس کی قبریں پھٹ گئی ہیں، میتوں کو نکالا جا رہا ہے، اور کچھ فرشتے ہیں وہ نکال کے کوئی دائیں کوئی بائیں کوئی ادھر ادھر میتوں کو لے جا رہے ہیں، قبریں خالی ہیں، دائیں بائیں ادھر ادھر سے قبریں کوئی میتیں آ رہی ہیں، ان کی جگہ ان کو دفن کیا جا رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا دنیا کے جس کونے میں کملی والے کا جو عاشق ہوگا اور سچی اتباع کرنے والا ہوگا، آپ کے دن رات پہ مر مٹنے والا ہوگا، آپ کی ہر ایک ادا کو زندگی میں گزارنے والا ہوگا، حلال کو جاننے والا، حرام کو جاننے والا، جائز کو جاننے والا، ناجائز کو جاننے والا، اپنے کاروبار میں کملی والے کو شراکت دار بنانے والا، اپنی شادی کا کارڈ مدینے بھیجنے والا کہ میری شادی میں آقا کملی والے بھی شریک ہو جائیں، جس شادی میں کملی والے شریک ہوں گے اس شادی میں حیا ہوگا، اس شادی میں شرم ہوگا، اس شادی میں دین ہوگا، اس شادی میں سادگی ہوگی، اس شادی میں وقار ہوگا. جو یہ کرنے والے ہیں نا دنیا کے جس کونے میں مریں گے ان کی میتیں اٹھا کے یہاں لائی جا رہی ہیں، اور جو یہاں مرے تھے لیکن اس جگہ کے اہل نہیں تھے، اہل نہیں تھے، ان کو یہاں سے منتقل کر کے دنیا کے کسی کو اور کونے میں لے جایا جا رہا ہے. عشق کا معیار بڑی عجیب، عشق کا معیار بڑا عجیب اور انوکھا ہوتا ہے. اور اس کے بعد کئی واقعات سامنے آئے. ہاں یہ بات کتابوں میں لکھی ہے، جو نیک اور مقدس روحیں مومنین کی روحیں ہیں ان کی روحوں کا مسکن اس دنیا میں اگر ہے تو وہ زمزم کا کنواں ہے، اور جو شیخ الحدیث نے یہ بات لکھی ہے، اور وہ لوگ جن کو جو اس دنیا میں اس قابل نہیں ہیں وہ ایک جگہ ہے برہوت، اس کا کنواں ہے. اس کا واقعہ لکھا، ایک شخص نے امانت رکھی حج پہ گیا، امانت رکھ کے جب حج پہ گیا تو وہ شخص فوت ہو گیا، اس کے بیٹوں کے پاس گیا، امانت تھی، اس نے کہا ہمیں تو کوئی خبر نہیں، ہمیں تو کوئی خبر نہیں. ایک صاحب کمال درویش تھے، ان کی خدمت میں گیا، کیا کروں میں، بیٹے کہتے ہیں پتا نہیں اس نے کہیں دفن کی ہے، بیٹوں کو بتائے بغیر مر گیا، میری تو اتنے قیمتی اشرفیاں تھیں، دینار تھے، یہ میرے پاس تو مال تھا اور میں رکھ کے گیا تھا. وہ شخص امین تھا، امانت دار تھا، میں اس لیے رکھ کے گیا تھا. وہ کہنے لگا اس جا کو فلاں شب میں جا، اور فلاں شب میں جا کے اس شخص کو زمزم کے کنویں پہ آواز دے، وہ آواز کا جواب بھی دے گا اور تجھے تیری بات بھی بتائے گا. یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، انوکھی بات کوئی نہیں ہے، یہ شیخ الاسلام نے لکھا ہے. اس جا کو جا کے وہاں وہاں اس کو آواز دے زمزم کے کنویں پہ، زمزم کے کنویں پہ آواز دے فلاں جگہ فلاں رات فلاں وقت میں، اور وہ تیری آواز کا جواب دے گا. اس نے کہا آوازیں دی، ادھر سے کوئی جواب نہ آیا. جب جواب نہ آیا نا تو آ کے بات کی، کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون. معلوم یہ ہوتا ہے اس کی روح زمزم میں نہیں پہنچی، کوئی خطا اس سے ایسی تھی، تھا تو سخی، معلوم ہوتا ہے کہ وہ وہاں نہیں پہنچا. اچھا ایسی جگہ جا، فلاں ایک جگہ ہے، فلاں ایک جگہ ہے، اس کے اندر مردود جو روحیں ہوتی ہیں ان کو وہاں، وہ برہوت کا ایک کنواں ہے، وہاں جا کے آواز دے. جب وہاں جا کے آواز دی تو پہلی آواز میں اس نے جواب دیا کہ فلاں جگہ تیری امانت پڑی ہوئی ہے، وہاں سے کھود کے نکال لے. تو اس نے پوچھا، جو اگلی بات عجیب ہے، اس نے پوچھا کہ تو سخی تھا اور تو تیری سخاوت کے کس سے مشہور تھے، اور تو بہت بڑا جو ہے مال امین تھا، اور امانتداری کے کس سے مشہور تھے، اور تیرے اندر تو بڑی صفات اور صلاحیتیں تھیں، پھر تجھے یہاں کیسے پہنچا دیا گیا. اس سلسلے میں تین واقعات ملتے ہیں، میں ایک بیان کرتا ہوں. اوہو، کہنے لگا میں کملی والے سے پیار تو کرتا تھا لیکن ان کی مانتا نہیں تھا. اس کو میں اپنے لفظوں میں یوں عرض کروں گا، جانتا تو تھا مانتا نہیں تھا. ایک ہے محبت، ایک ہے عقیدت، ایک ہے اطاعت. سن لے میری بات کو غور سے. ابو لہب کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بے قراری کی حد تک محبت تھی. ابو لہب کو عشق تھا عشق. آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد سے. ابو لہب کھڑا تھا اور یہ وہ شخص تھا جو مدینہ میں جس کے پاس 650 اور بعض نے اس کی مقدار کم لکھی ہے تولہ سونا تھا. یعنی ایک سونے کا معیار تھا مکہ میں, مکہ مکرمہ میں اس دور میں. جس شخص کے پاس اتنا سونا ہوگا, جس شخص کے پاس اتنا سونا ہوگا وہ شخص اس دور کا بہت بڑا مالدار ہوگا. تو ابو لہب کے بعد اتنا معیار تھا سونے کا, وہ مقررہ معیار تھا, اس لیے وہ سردار تھا. تو اس کی لونڈی آئی اور لونڈی آ کے کہنے لگی کہ آقا آپ کا جو بھائی عبداللہ, میرے آقا سرور کون ہے سب کے والد محترم, سبحان اللہ سبحان اللہ, ہاں وہ جو تھے نا ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا ہے. کہنے لگے واہ 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 واہ, میرے بھائی کا تو نام روشن ہو گیا, جا اس کے صدقے تجھے آزادی مل گئی, جا تو آزاد ہے. جیسے وہ سخی ہوتے ہیں نا بعض, وہ کہتے ہیں جو کچھ تیرے پاس ہے ہاتھ میں یہ تیرا ہے, جا, چاہے وہ مال لاکھ ہے یا کروڑ ہے یا 100 ہے یا روپے ہے. یا کہتے ہیں نا بعض سخی, کہتے ہیں کہ جو کچھ تیرے میری جیب میں ہے نا یہ لے, سارا تیرا ہے, یہ سارا تیرا ہے, سب کچھ تیرا ہے. تو فرمانے لگے جا تو آزاد ہے. اتنی محبت تھی, اتنی زیادہ محبت تھی, لیکن اطاعت نہیں تھی. اور جو ابو جہل تھا نا اسے سرور کونے سے سب سے عقیدت تھی, آقا سے بھی عقیدت تھی اور آقے کے قرآن سے بھی عقیدت تھی. کتابوں میں لکھا ہے کہ کعبہ کے پردوں اور غلاف کے پیچھے چھپ چھپ کے میرے آقا کا قرآن سنتا تھا. سوچے تو صحیح, قرآن ہو اور صاحب قرآن ہو تو اس قرآن کی کیفیت کیا ہوگی. میرے آقا سرور کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں اس دن حج پہ تھا نا, میں کعبہ کو دیکھ رہا تھا, ایسے خیال آیا, میں نے کعبہ سے باتیں کی, میں نے کہا اللہ تو ہی پہنچائے گا. میں نے کہا کعبہ تو کتنا خوش قسمت ہے, سارے انبیاء کرام نے تیرے ارد گرد طواف کیا, لیکن مجھے خوش قسمتی اس بات پہ ہے کہ تو نے میرے آقا کا قرآن بھی سنا, سرور کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا ہے. کعبہ تیرے ساتھ ہی تو لگ کے ابو جہل کھڑا ہوتا تھا, تو نے نہ سمجھایا ابو جہل کو, تو سمجھا دیتا کہ اس کملی والے کی غلامی اختیار کر لے, اطاعت اختیار کر لے. اس ابو جہل کے اندر عقیدت تھی اور پس پردہ کہتا تھا یہ سچا ہے. وہ کہتا تھا وہ اپنی خصوصی نشستوں میں, اپنی جو پرائیویسی کی میٹنگز تھیں اس میں کہتا تھا یہ حق ہے, یہ سچ ہے, یہ حقیقت ہے. کہتا تھا پر معاملہ یہ ہے چودراہٹ سرداری کہاں جائے گی. یہ چودراہٹ جو سرداری ہے نا, شیخ العرب العجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, پیر مہر علی شاہ صاحب کے جو مرشد تھے رحمت اللہ علیہ, جن کو پیر مہر علی شاہ صاحب کو خلافت انہی سے ملی تھی, وہ فرمایا کرتے تھے یہ جو حب جاہ ہے نا, یہ چودراہٹ ہے, یہ بڑوں بڑوں کو بڑے اللہ والوں سے خیر سے محروم کر دیتی ہے. کہ مانتے ہیں یہ میرا مرشد ہے, یہ ان سے فیض ہے, کہتے ہیں بس پھر ہماری کوئی بھی ایک ہمارا بھی ایک حجاب ہے, چودراہٹ ہے, وہ جھکنے سے محروم کر دیتی ہے چودراہٹ. جب جھکتے نہیں, جب سرائی جھکے گے نہیں تو پانی گلاس سے نہیں بھرے گا, سرائی کو جھکنا پڑے گا. تو وہ اس کے دل میں عقیدت تھی, مانتا تھا, لیکن اطاعت نہیں تھی. اطاعت نہیں تھے. تو محبت لازم، عقیدت لازم، محبت اور عقیدت کا جو نچوڑ ہے وہ اطاعت ہے. باپ سے محبت ضروری، عقیدت ضروری، محبت اور عقیدت دونوں ہوں اور اطاعت نہ ہو، نافرمان بیٹا ہے. چاہے جتنا بڑا شہر ہے اور شاعر ہے اور باپ کے حق میں قصیدے لکھتا ہے اور باپ کے نام پہ منزل لکھ دی ہے. ایک بندے اس کا نام شریف صاحب تھا، ان کے بیٹے نے شریف منزل لکھی. ایک دفعہ نا ایسی لانت کر کے باپ کہنے لگا کہ میرا نام لکھا ہے اور میری نافرمانی کرتا ہے، دیکھو یہ لکھا ہے شریف منزل اور نافرمانی میری کرتا ہے. تو میں نے کہا باپ کی عقیدت ہے اس کے اندر، باپ سے محبت بھی ہے، اطاعت نہیں ہے. تو کہنے لگے برہوت کے کنویں پہ جاؤ. آپ میری بات سمجھ آئی ہے؟ زمزم کے کنویں پہ آواز دی ہے، وہاں روح نے جواب نہیں دیا. اب برہوت کے کنویں پہ جاؤ. جب برہوت کے کنویں پہ گیا وہاں پہلی آواز میں جواب دیا، ہاں تیری امانت ہے اور فلاں جگہ تیری امانت موجود ہے اور اس کو وہاں سے جا کے نکال. اس نے پوچھا کہ تو یہاں کیسے؟ تو اس نے کہا مجھ سے یہ خطا ہوئی تھی کہ عقیدت بھی تھی، محبت بھی تھی، اطاعت نہیں تھی. ہاں اطاعت نہیں تھی. تو اللہ والو، ایمان کا جو حصہ ہے، ایمان کا جو درجہ ہے، وہ اطاعت پہ ختم ہوتا ہے. کہ بس جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اب یہ سر تن سے جدا ہو سکتا ہے، اب اس سر سے یہ حجاب نہیں ہٹ سکتا. بس زندگی کے اب سودے ہو گئے ہیں. کل قیامت کے دن یہ اللہ کی بندی کہتی ہے میرا ٹاکرا آمنا سامنا حضرت فاطمہ سے ہوگا، خاتون جنت ہے، جنت کی سردار ہے، جنت کی ملکہ ہے، ان سے آمنا سامنا ہوگا. تو ان کو آمنے سامنے میں آنکھیں دکھانے کے قابل ہو جاؤں گی. یہ زندگی کی راہیں مختلف ہو جاتی ہیں جب اندر یقین آتا ہے، ایمان آتا ہے. زندگی کی راہیں جدا ہو جاتی ہیں، پھر شب و روز اور صبح و شام انوکھے ہو جاتے ہیں. انسان کچھ اور ہو جاتا ہے. پھر اسے دنیا کی یہ چیزیں اور خوف نہیں، خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، میں مداح آل رسول ہوں، یہی آخرت کا سامان ہے. اطاعت ہماری زندگی کی حقیقت ہے. عقیدت محبت لازم ہے، لیکن عقیدت اور محبت کی انتہا اطاعت ہوتی ہے. یا رسول اللہ، صحابی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں. حضور نے پوچھا تیاری کون سی کی ہوئی ہے تو نے، کوئی تیاری کی ہے تو نے قیامت کا پوچھا؟ کیا ہے تیرے پاس، ہے کیا سرمایہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اور تو کوئی سرمایہ نہیں، اللہ اس کے رسول کی محبت میرے دل میں ہے. تو آقا نے کیا فرمایا؟ مفہوم ہے، فرمایا جا جس چیز کی محبت تیرے دل میں ہے، جس چیز کی محبت تیرے ساتھ ہے، قیامت کے دن انہی کے ساتھ تو کھڑا کیا جائے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس محبت سے مراد اصل میں اطاعت ہے. زندگی ڈھل گئی ویسی اسی سانچوں میں، زندگی کے دن رات ویسے ہو گئے. ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے. کچھ لوگ حضرت سے حسد کرتے تھے. ایک فاحشہ عورت کے ذریعے انہوں نے ان کے اوپر الزام لگایا. کچھ لوگ انہیں پتھر مارے، گالیاں دی، برا بنا کہا. خاموشی سے چلتے رہے. آگے جا رہے تھے تو ایک شخص تھا، شراب پی کے الٹی کی ہوئی تھی اس نے، قے کی ہوئی تھی قے، اور اس کا چہرہ بھرا ہوا تھا، کپڑے پھرے ہوئے تھے. انہوں نے اس کا چہرہ دھویا، پانی لے آئے، اس کے کپڑے دھوئے، اس کا چہرہ دھویا. جب چہرہ دھویا نا، اس کو ہوش آ گیا. دیکھا کہ ابراہیم، ہاں گھبرا گیا کہ اللہ والوں کے سامنے. تو ایک پل میں دل میں کہنے لگے الہی وہ تو پتھر مارتے نہیں گھبرائے تھے، یہ تو دیکھ کے گھبرا گیا، تیری ادائیں بھی عجیب ہیں. انہوں نے مجھ پہ پتھر مارے، الزام لگائے اور مجھے گھٹیا کہا اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا، الہی یہ دیکھ کے گھبرا گیا اور اس کے اندر اتنی عقیدت ہے. وہ جوان کہنے لگا پھر اگر چہرہ دھویا ہے تو دل بھی دھو دے، اگر چہرہ دھویا ہے دل بھی دھو دے. ایسے اوپر نظر کر کے کہنے لگے جوان میرے بس میں یہاں تک تھا، جس کے بس میں ہے میں وہاں تک تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرا کام چہرہ دھونا تھا، اس کا کام دل دھونا ہے. یہ کہہ کے چلے گئے. رات کو خواب میں دیکھا کہ ابراہیم ہم نے تجھے آزمایا، کچھ حاسدین کے ذریعے فاحشہ عورت نے تجھ پہ الزام لگایا، عورت کا تجھ پہ الزام لگا اور اس وجہ سے تجھے تکلیف پہنچی اور تیری ذلت اور رسوائی ہوئی. پھر آگے ہمارا ایک بندہ تھا، تو نے اس کی گندگی سے نفرت نہیں کی، اس کے چہرے کو دھو دیا. ابراہیم ہم نے تو نے اس کا چہرہ دھویا، ہم نے اس کا دل دھو دیا. اور ابراہیم جو تو نے اس پہ صبر کیا تھا، اس صبر کے بدلے ہم نے اس کا دل دھویا ہے. اور ابراہیم دیکھ ہم نے اسے تیرے مقام پہ پہنچا دیا. تو یہ تھے تو پھر اللہ کے بندے ایک دم کہنے لگے الہی جو اتنے مجاہدے اتنی مشقتیں برداشت کرے اس کو بھی وہی مقام، اور جو ابھی آیا وہ بھی وہی مقام، یہ کیا بات ہے. اوپر سے ہاتھ سے غیبی نے پکارا، آواز آئی میرے بندے اسے وہ مقام بھی تیرے وسیلے سے تیرے صدقے سے ملا ہے، ہمیں تجھ سے ایسی محبت ہو گئی ہے کہ ہم نے تجھے ہر ہم اور حضر میں، ہر گھڑی اور تکلیف میں، ہر مشکل اور پریشانی میں تجھے دے کے بھی آزمائی عزت، تجھے لے کے بھی آزمائی بے عزتی بے قدری، تو نے ہر حال میں ہمارے سامنے سر تسلیم خم کیا جو مزاج یار میں آئے، اسی صدقے کے اسی وسیلے میں اور تیری محبت کی خاطر ہم نے اسے اپنے محبوب لوگوں میں شامل کر دیا، وہ تیری محبت کی خاطر شامل کیا. ہاں جا رہے تھے نا سفر میں، کہ اللہ کہ میرے ساتھ وہ چلے جس نے توشہ نہ لیا ہو، ساتھ سامان کھانے پینے کا نہ لیا ہو. اب بھوک پڑی، جب بھوک پڑی نا تو مسلمان کو کہنے لگا، ایک عیسائی تھا دوسرا مسلمان تھا، اس نے مسلمان کو کہا تو اپنے رب سے مانگ. وہ ڈرتا تھا، کہہ رہا ہے میرا معاملہ تو صاف ہے، اس نے اللہ سے مانگا، اللہ بھوک لگی ہے تجھ سے محبت کرتے ہیں کھانا کھلا دے. جنت سے دسترخوان اتر آیا، کھانا آیا، دونوں نے مل کے کھایا. وہ آٹھ دن کے لیے کافی ہو گیا، آٹھ دن کے بعد پھر بھوک لگی. اب کہنے لگا تیری باری ہے، اب تیری باری ہے، اب تو مانگ. اس نے بڑا اصرار کیا، کہنے لگا کہ نہیں، انہوں نے کہا نا اب تیری باری ہے، تو کھلا جلدی کر بھوک لگی ہے. اور کھڑا ہو گیا مانگنے، مانگتا رہا، پسینہ پسینہ ہو گیا، پانی ہو گیا، مانگتے دو تو فرقان اتر آئے جنت سے. کہنے لگا میں بھی کاٹا. واہ مالک واہ، جو نہ ماننے والا اس کے لیے دو اور جو ماننے والا اس کے لیے ایک، مالک تیری شان ہے. تو ہاتھ سے غیبی غیب سے آواز آئی میرے بندے تو میرے معاملہ پہچان تو سی، اس سے پوچھ تو سی کیا بات ہے. کہنے لگا بتا کیا بات ہے. کہنے لگا سچ یہ ہے، پہلے میں نے اپنے معبودوں کو پکارا، بڑا پکارا، کوئی نہ آیا سامنے. پھر کہنے لگا الہی میں اس تیرے بندے کے رب کو پکارتا ہوں، میں نے پھر تیرے رب کو پکارا کہ جی اللہ تو نے جو پہلی دفعہ اس کو دیا تھا نا، تو اس کا رب ہے، میں تجھ پہ ایمان لاتا ہوں، چپکے میں تجھ پہ ایمان لاتا ہوں اور آج میری لاج رکھ دے. کہنے لگے تیرے رب کو جب میں نے پکارا تو اب اوپر سے آواز آئی، تو نے میرے نیک بندے کو کے وسیلے سے مجھ سے مانگا ہے، لے میں تجھے پھر دو دسترخوان دیتا ہوں. یقین اور عشق اور محبتوں کی داستانیں اندر سے چلتی ہیں. کملی والے کے ساتھ عشق محدود نہیں وسیع ہے، نہ گھڑیوں کا، نہ لمحوں کا، نہ دنوں کا، نہ مہینوں کا، نہیں یہ وسعت کی باتیں ہیں، یہ لمحوں کی باتیں نہیں، یہ زندگی کے نظام ہے، یہ زندگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ عشق سیکھیں، ہماری ضرورت ہے، عشق سیکھیں، ہماری ضرورت ہے۔ عشق کرنے والے کے اس برکت سے، وہ آقا کملی والے کا عاشق تھا، اللہ پاک نے اس کی برکت سے دو کھانے اتار دیے ہیں، دسترخوان بڑھ گئے ہیں۔ اس لیے آج کا ہمارا جو سبق ہے نا، جو ہمیں یاد کرنا ہے، ہم سب کو یاد کرنا ہے، ہم سب کو یاد کرنا ہے، آج کا جو ہمارا سبق ہے، ہم سب کو یاد کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی مختصر ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اپنی زندگی کو اطاعت کی طرف لے آئیں، محبت سے قدم آگے بڑھائیں، عقیدت پہ آ جائیں، عقیدت سے آگے بڑھائیں، اطاعت پہ آ جائیں۔ سالہ سال ہو گئے صرف محبت پہ ہی چل رہے، نہیں، کتنے غریب تھے۔ ہمارے ایک دوست مجھے، لاہور کے رئیس آدمی، ہر سال ماڈل بدلتے ہیں، مجھے اس دن کہنے لگے، ہماری زمینیں ہوتی تھیں لاہور کے ارد گرد، ہم آرائی ہیں، اور کہنے لگے کہ روٹی باندھ کے اماں دے دیتی تھی، ابا کے ساتھ جاتا تھا، اور پھر تانگے والے کو کہتے تھے یہ پیسے ہیں، جہاں تک ہمارا کرایہ پورا ہو جائے تو ہمیں اتار دینا، پھر تانگے والا ہمیں اتار دیتا تھا۔ کہنے لگا ایک دفعہ اچھرے تک اتار دیا، سارا ہی جنگل ہی جنگل تھا، وہاں اس نے کہا جی آپ کے کرایہ یہاں تک پیسے پورے ہو گئے، وہ پھر وہاں سے ہم پیدل آئے۔ اب وہ کہیں کہ چونکہ اما ابے کی ریت یہی چلی آ رہی تھی، اچھرے تک اترنا ہے، وہاں سے پیدل آنا ہے، نہ ماڈل ہر سال بدلنا ہے گاڑی کا، اور وہ بدلتے ہیں۔ یعنی دنیا کے اعتبار سے ہم نے ترقی کی، مال کے اعتبار سے ترقی کی، اور کملی والے کے عشق کے اعتبار اور محبت کے اعتبار سے ترقی نہ کریں، گھاٹے کا سودا ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا تعلق اس قابل ہے کہ اس میں ترقی کی جائے، کیا خیال ہے؟ اس قابل ہے کہ اس میں ترقی کی جائے اور اس میں آگے سے آگے بڑھا جائے، اس قابل ہے۔ تو کیا فیصلے کرتے ہیں میرا؟ ایک بندے سے میں نے باتیں کی، باتیں کر کر کے میں نے پوچھا کیا فیصلے کرے، کہہ رہے جی فیصلہ تو آپ نے لاجواب دے دیا، جب سے سورۃ کوثر والا عمل ہے آپ تھیلی چھوٹی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا دیوانے تجھے پتہ بھی ہے سورۃ کوثر میں شان کس حبیب کی ہے، تجھے پتہ بھی ہے؟ اب خود سوچو تو صحیح، تجھے پتہ ہے کہ یہ برکت کس کی خیرات کھا رہا ہے تو؟ کہ انا ہائے ہائے ہائے، ڈائریکٹ اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا کہ میرے حبیب، یہ دشمن جو آپ کو تانے دیتے ہیں نا، اور آپ پہ الزام لگاتے ہیں، اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ اولاد نرینہ نہیں، یہ نہیں، فلاں نہیں، نہیں نہیں، یہ سب جہنمی ہیں، یہ سب پاگل ہیں، دیوانے ہیں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اور یاد رکھنا کوثر سے مراد دنیا کا بھی کوثر ہے، آخرت کا بھی کوثر ہے، اور قیامت کے دن جو شخص کوثر کا پیالہ نہیں پی لے گا اس کی پیاس نہیں بجھے گی، چاہے سات سمندر پی لے، دنیا کے پانی پی لے، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفقت سے جب تک کوثر نہیں پیے گا اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ آج بھی اگر تیری پیاس بجھنی ہے، چاہے وہ روٹی کی پیاس ہے، چاہے وہ کپڑے کی پیاس ہے، چاہے وہ گھر کی پیاس ہے، چاہے وہ دوائی کی پیاس ہے، وہ ضروریات زندگی کی پیاس ہے، اب بھی اسی کوثر سے بجھے گی۔ کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، لیکن کوثر کے ساتھ آگے تھوڑی سی ایک شرط بھی رکھ دی ہے، فصل لے، بس ذرا تھوڑا سا نماز اعمال بھی کر، اور تھوڑی اس نماز اعمال پہ جو تجھے تانے تشنی آئیں، سختی آئیں، ونہر، وہ ذرا قربانیاں بھی کر تھوڑا سا. ہاں وہ قربانی تھوڑی سی آئے گی نا، جو نفس کے خلاف، مزاج کے خلاف مجاہدے، قربانیاں، اور تجھے زمانے کے خلاف کوئی کیا کہہ دے گا، کوئی کیا کہہ دے گا. یہ قربانیاں آتی ہیں نا، کوئی 15 وغیرہ کو پولیس کو بلا لے گا، یہ ساری قربانیاں آتی ہیں، یہ آئیں گی. ان قربانیوں کو برداشت کر لے، ان قربانیوں کو برداشت کر لے، اور اپنی فصل لے، اپنی نماز، اپنی تسبیح، اپنی بندگی. فصل لے سے مراد اطاعت ہے، فصل لے سے مراد اطاعت ہے. بس ماننا ہے، یار کی ماننی ہے، یار کی ماننی ہے. اور یہ تو کر لے ان نشانیاں کا ماں، نامراد اور برباد اور بے نشان ہو جائیں گے تیرے سارے دشمن، ان کا ککھ ہی نہیں رہے گا. دیکھ تو صحیح، میں نے اسے کہا، میں نے کہا کیا فیصلہ کیا؟ کہا سورت کوثر کا. میں نے کہا دیوانے پتہ ہے سورت کوثر کے اندر ہے کیا؟ کبھی اس کا ترجمہ بھی پڑھا؟ کبھی اس کا شان نزول بھی پڑھا کہ نازل کیوں ہوئی تھی؟ یہ ہوئی اس لیے تھی، یہ دنیا آخرت کے کوثر ہیں، یہ برکتوں کے خزانے ہیں، یہ رحمتوں کے خزانے ہیں. کس کے طفیل؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، بطفیل محمد مصطفیٰ. تو پھر کملی والے کے بغیر گزارا ہے؟ تو اطاعت ہے. اللہ پاک نے یہ بھی فرما دیا کہ ہم آپ نے کوثر دیا، فصلنے سے مراد اطاعت ہے، کہ قربانیاں کریں منہر، اور قربانیاں جان کی بھی قربانی ہے، نفس کی قربانی ہے، جانوروں کی قربانی ہے، اور ناگواریاں جو آئیں اس کی قربانیاں بھی ہیں. ناگواریاں، زمانے نے اعتراض کیا، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، کسی نے الزام لگایا، کسی نے کیا کہا، اب ساری قربانیاں برداشت کر کے یہ فصلے پہ لگا ہوا ہے، اور کملی والی کی محبت اور عشق پہ لگا ہوا ہے. پھر اللہ پاک ایک وقت آئے گا، اس کے سارے دشمنوں کو نامراد کر دے گا. تو سورت کوثر کی فیض بھی میرے آقا کملی والے کی برکت سے ہے. تو عشق کی انتہا کیا ہے؟ اطاعت ہے. عشق کی انتہا اطاعت ہے، اطاعت ہے. اور جب اطاعت ہوتی ہے نا، اس وقت ملامتیں اثر نہیں کرتی. ہیجڑے کو ملامت اثر کرتی ہے، ہیروینی کو ملامت اثر کرتی ہے، جواری کو، اور مرغے لڑانے والے کو. وہ جو وہ ہمارا چاچا کہتا تھا، ابا جی رحمت اللہ علیہ، اس میں چاچا کہتا ہوں، وہ چاچا کہتا تھا کہ تاج میرے کو برباد کر گئے، تاج نے مجھے برباد کر دیا، میرا کچھ نہیں بچایا اس نے. سے ککڑ ہوتے ہیں سارا دن، مرغے ہوتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے بازیاں لڑاتا ہے، مجھے کہنے بازیاں لڑاتا ہے، میری ساری اس نے برباد کر دیا. تاج کو ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا. وہ کہتا ہے میں آج بھی وہی ہوں، کل بھی وہی ہوں، آج بھی وہی، کل بھی وہی. تو اس کو کسی ملامت نے اثر نہیں کیا. اگر ہم آقا کملی والے کی اطاعت پہ آئیں اور اس پہ ہمیں ملامت پڑے تو ہم چھوڑ دیں، کوئی بات ہے؟ تو پھر عشق اور محبت، آخری بات، عشق اور محبت کے لیے کوئی محدود الفاظ نہیں، محدود اوقات نہیں. ہر لمحہ عشق اور محبت مومن کا سرمایہ ہے، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر لحظہ. تو کوشش کریں گے نا، کوشش بھی کریں گے، محنت بھی کریں گے، اللہ سے مانگیں گے بھی صحیح، اور اللہ سے فریاد بھی کریں گے، اللہ سے عرض بھی کریں گے، اور یہ بھی اللہ سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ تو مجھے قبول کر لے. یہ بھی اللہ سے عرض کریں گے کہ یا اللہ تو مجھے قبول کر لے، اور اللہ تو مجھے قبولیت کا درجہ عطا کر دے. دیکھو یہ بات غور سے سمجھنا، میری بات کو ایک بات غور سے سمجھیے گا، اہم بات عرض کر رہا ہوں. چلتے ہوئے تسلی کو کچھ یار کہہ گئے، اس قافلے میں ہم بھی تھے افسوس رہ گئے. ایک بات عرض کر دوں، اگر قبولیت ہوگی تو کام بنے گا، اور قبولیت لینی پڑتی ہے، اور قبولیت کے لیے اپنے آپ کو پہلے قابل بنا. کچھ جتنا ہو سکے اتنا تو کر دے، قبولیت کے لیے قابل بنا. کہنے لگا میرا سینہ جو ہے نا اتنے انچ ہونا چاہیے. میں کیا بات ہے, کہ لگی جی وہاں سینے کی ناپ ہوتی ہے, فٹنس, قد. میں نے کہا یہ قابل بنا رہے قبول ہونے کے لیے. میں سوچنے لگا کہ اللہ کو کوئی دوائی ہے ایسی. ایک بندہ اس دن آیا مجھے, کہنے لگے جی آپ مجھے یاد ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگے میری فٹنس کا مسئلہ تھا, میں آپ فلاں افسر لگا ہوا ہوں اور فلاں جگہ پہ. ہاں ہاں, میں نے کہا ہاں تیرا تو تو وہاں سمبریال کا ہے, سیالکوٹ کا. کہنے لگا ہاں میں وہیں کا ہوں. تو آپ نے مجھے, میں نے کہا اس نے بنایا اپنے آپ کو قابل اور ہو گیا قبول. تو قابل تو بنائیں, جتنا ہو سکے اتنا تو بنائیں. پتا کیا کہتا ہے یہ شیطان, کہہ رہے جی وہ صحابہ وہ اہل بیت وہ اولیاء اور ہم, آپ کیسی باتیں کرتے ہیں, آپ کیسی باتیں کرتے ہیں نہیں. اور دنیا کے اعتبار سے کہتے ہیں جی ہم نہیں بن سکتے, کوشش سے کیا نہیں ہو سکتا. بھائی میں صحابی آپ کو نہیں کہتا, آپ صحابی بن ہی نہیں سکتے. جب کوئی نبی آئے گا ہی نہیں, صحابی کہاں سے بنیں گے؟ وہ تو ختم نبوت کے صدقے سارا صحابہ کا سلسلہ. بھائی وہ صحابی ہم نہیں بن سکتے, لیکن صحابہ والے راستے تو موجود ہیں. اہل بیت ہم نہیں بن سکتے, اہل بیت والے راہیں تو موجود ہیں. اللہ پاک جل شانہ سے مانگیں یا اللہ قبول کر لے, اور اس کے لیے اپنے آپ کو قابل بنائیں, محنت کریں, قابل بنائیں, قابل بنائیں. ایک امتحان ٹیسٹ لیا, اس میں ناکام ہو گئے, پھر اگلے ٹیسٹ کی تیاری کریں. ہوتے ہیں نا سی ایس ایس کے امتحان, اس نے کہا جی وہ ٹیسٹ جو ہے نا نمبر نہیں آئے, یا آئے ہیں تو وہ مجھے کہنے لگا, کہنے لگے جی وہ ایکسرسائز وغیرہ اس سبجیکٹ میں آیا وہ یہ پسند نہیں ہے, یا پتہ نہیں چھوٹا سا کوئی شعبہ تھا اس میں آئے, وائلڈ لائف میں پتہ نہیں. افسر تو ہوں لیکن مجھے تو فلاں پوسٹ چاہیے, وہ کسٹم کی فلاں فلاں فلاں, اس کا جو تھا آئی بریک. کہنے لگے اس کے لیے پھر تیاری کر رہا ہوں. یعنی آپ تیاری سے مراد اپنے آپ کو پھر قابل بنا رہا ہوں. تو ہم قابل بننا چاہتے ہیں, تو اللہ سے مانگے اللہ میری جان کو قبول کر لے, اللہ میرے مال کو قبول کر لے. یہ مال لگنا چاہے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لگ سکتا ہے, بیماریوں پہ لگ جائے. میں آگا کا ہسپتال گیا, وہاں پہ جمران صاحب کا بچہ تھا, اب تو پتہ نہیں 9 سال 10 11 سال کا ہو گیا, پتہ نہیں کتنے سال کا, کتنے سال کا ہو گیا. تو اس کو وہ اذان دینی تھی, اس کی کان میں اس کو گھٹی لگانی تھی. ایک مریض کو دیکھا, اس نے کہا جی 70 لاکھ روپے لگ چکا ہے, 70 لاکھ لگ چکا ہے مریض پہ, اور مریض کوما میں ہے, اور اس کو ساتھ بیگ لگا ہوا تھا سٹول کے لیے اور یورین کے لیے, لگوانا چاہتا ہے. اچھا لگوا لے. ہمارے تسبیح خانے کی اور ابکری کی ضروریات کے لیے ہمیں جگہ کی ضرورت ہے. تسبیح خانے کی جگہ تھوڑی ہو گئی ہے, ابکری کی ضروریات کے لیے ہمیں جگہ کی ضرورت ہے. شہر کے گرد و نواح میں لاہور میں 10 کنال 20 کنال 10 ایکڑ 20 ایکڑ جتنی بھی جگہ ہے ہمیں ضرورت ہے, ہمیں ضرورت ہے. تسبیح خانے اور ابکری کی ضروریات کے لیے ہمیں جگہ کی ضرورت ہے. ہمیں احباب بتائیں, اللہ سے مانگیں, اور ساتھ پہلی دفعہ یہ بات آپ کو ایک لچک بھی دیتا ہوں, اگر کوئی وقف کرنا چاہے تو بھی اجازت ہے. الحمدللہ آج تک اس ممبر سے کبھی چندے کا سوال نہیں ہوا, کبھی کوئی گواہ بتا دے. ہاں ایک چندے کا سوال ضرور کرتا ہوں کہ 2 نفل کا چندہ ہو, لیکن اگر کوئی وقف کرنا چاہے, چھوٹی جگہ یا بڑی جگہ ہے کوئی بھی ہے, تو اس کی قبول کی جائے گی. ہمیں تسبیح خانے اور ابکری کی ضروریات کے لیے جگہ چاہیے. اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ تو قبول کر لے. میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ یہاں جو بندہ پیدا ہوا تھا نا, وہ اس کا نام تھا پروفیسر رف رف, وہ ڈاکٹر ہیں کوئی ہیں, کیا ہے پروفیسر ہے, پروفیسر ہے. وہ مجھے ملنے آئے, کہنے لگے اس جگہ میں پیدا ہوا جس جہاں بیٹھے ہیں نا, کہنے لگا ہمارا گھر ہوتا تھا اور میں اس جگہ پیدا ہوا. کہنے لگا میرے گمان میں نہیں ہے یہ جگہ اتنی مقبول اور محبوب ہو جائے گی کہ جس کی صدائیں عرشوں میں جائیں گی. فرمایا کہ انسان بعض اوقات کوئی نیکیاں لے کے نہیں جاتا, کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کی محبت کے لیے قبول ہو جاتی ہے، وہ جگہ اس کی قبر کو نور سے بھر دیتی ہے اور اس کے ترازو کو جھکا دیتی ہے۔ کوئی نیکیاں نہیں ہوتی، کوئی بھروسہ نہیں نیکی کسی کا قبول ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ نیکی ایسی ہوتی ہے جو اس کی قبر کو ترازو سے بھر دیتی ہے، جو اس کی آخرت کے لیے، قیامت تک کے لیے اس کی نسلوں کو مالا مال کر دیتی ہے، نسلوں کے لیے رزق کے دروازے کھلوا دیتی ہے۔ تو ہمیں اپنی اور تسبیح خانے کی ضروریات کے لیے جگہ تھوڑی ہے، جگہ چاہیے ہمیں، کنالوں میں ہے یا ایکڑوں میں ہے یا بگوں میں ہے، آپ حضرات سے درخواست ہے اس پہ توجہ فرمائیں۔ انشاءاللہ حلقہ کشف الماجوک جو ہے وہ 13 مارچ ہوگا بروز اتوار، اور مشورے سے ایک بات، الحمدللہ خواتین کی طرف سے بہت زیادہ اصرار تھا کہ ہمیں بھی کشف الماجوک کے حلقے کی اجازت دی جائے اس میں شرکت کی، تو آئندہ خواتین کو بھی اجازت ہے، وہ کشف الماجوک کے حلقے میں شرکت کر سکتی ہیں، لیکن بچوں کے ساتھ نہ درس میں تشریف لائیں نہ حلقہ کشف الماجوک میں تشریف لائیں، بچوں کے ساتھ تشریف نہ لائیں، کوئی انتظام کریں۔ اور آپ حضرات سے میں، میرے پاس کئی خواتین کے خط آتے ہیں، کئی بہنوں کے خط آتے ہیں، ان کے رک کے آتے ہیں کہ ہمارے مرد ہمیں نہیں لاتے۔ اس دن میاں بیوی آئے تو بیوی کہنے لگی کہ یہ شوہر جو ہے نا مجھے درس میں نہیں لاتا، وہ کہتے ہیں اس کو آخرت کی ضرورت ہے کہ مجھے نہیں ہے، کہنے لگے میں 2 درسوں میں آئی، میری زندگی کے دن رات بدل گئے، میری آنکھیں کھل گئیں، یہ کیوں نہیں لاتا۔ جمعرات کے دن اپنی زندگی کی ترتیب میں آدھا دن روزی کے لیے رکھیں، آدھا دن روٹی کے لیے رکھیں، آدھا دن رکھیں اور کہیں کہ بس آج کا دن آدھا رکھنا ہے، اللہ تو اس آدھے دن میں مجھے پورا کر دے گا۔ جہاں ملازمت کرتے ہیں ان کو آدھے دن کی تنخواہ دے دیں، انہیں کہ آدھے دن کی تنخواہ آپ کاٹ لیں، شرعاً بالکل معاف نہ کرائیں، بالکل معاف نہ کرائیں، بالکل معاف نہ کرائیں، آدھے دن کی تنخواہ انہیں دیں کہ جی آدھا دن جمعرات کا دن ہے، میں آدھا دن کروں گا، یا ایک دن اگر دور ہے تو میں ایک دن کروں گا، آج کے جمعرات کے دن چھٹی ہے، اس کی تنخواہ کاٹیں اور ان کو اصرار کے ساتھ کٹوائیں، اصرار کے ساتھ، اور دیں کہ جی میں، یہ میرا حق نہیں بنتا، میرا اور میری آخرت کا معاملہ ہے، میں آپ سے کیوں کروں۔ اور وہ دن اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے آئیں، اپنی ضرورت سمجھیں، اپنی ضرورت سمجھیں۔ اتنی محبوب بیوی، اتنی محبوب بیٹی، اتنی مقدس بہن اور اتنی پیاری ماں، وہ جہنم میں چلی جائے، میں جنت میں چلا جاؤں، کوئی گوارا ہے؟ اس کی ترتیب بنائے اللہ والے، اور اللہ پاک جل شانہ سے مانگے مانگے۔ گاڑیوں کی پارکنگ جو ہے اس کے لیے پچھلی دفعہ میں نے برف کے سوئے کی اجازت لی تھی، کیونکہ آپ معاملہ جو ہے اب اب یہی ہے کہ آپ سے کہتے ہیں برف کے سوئے کا اعلان نہ کریں، پین نکال دیا، ساتھ بیٹھا تھا رائی، اس نے پین نکال دیا۔ تو آپ گاڑیوں کی شفقت فرمائیں بھائی، آپ سے درخواست یہی ہے، ہمارا محلہ ہے، محلے میں ہماری پریشانی ہوتی ہے، بار بار عرض کیا جاتا ہے بچوں کا اور گاڑیوں کا، تو اس میں شفقت فرمائیں۔ تو ٹھیک ہے نا، جب وقت زیادہ لے لیتا ہوں معاف کر دینا، آپ کا وقت زیادہ ہو جاتا ہے، وہ احساس بھی ہوتا ہے، آپ حضرات کو دیر ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ موسم ذرا گرم ہوگا، دن بڑے ہوں گے تو وقت زیادہ ہو جائے گا آپ کو دور سے، لیکن سچ یہی ہے جتنی مشقت اتنی محبت، جتنا مجاہدہ اتنا مشاہدہ، سچ تو یہی ہے۔ اس دل کو ذرا سمجھا لیا کریں، کبھی کبھی اکتا جائے تو سمجھا لیا کریں، کہہ دیا کریں دل کو کہ دل تو کیسے مانے گا، دنیا کی محفلوں اور مجالس گھنٹوں کی تو تھوڑی لگتی ہیں، یہ تھوڑی سی زیادہ لگتی ہے، دیوانہ تو مانتا ہی نہیں ہے۔ ہمارا ایک وہ مجذوب ساتھی تھا جس کا میں نے ایک دفعہ نام لیا تھا، مجذوب ساتھی تھا، کیا نام تھا اس کا، ایک دفعہ ایک مجذوب ساتھی اس کا نام لیا تھا میں نے، نام بتاؤ، میں نے ایک دفعہ اس کو دیکھا نا ایسے ایسے نا دل پہ ایسے زور زور سے مارا، مانتا نہیں مانتا، مانتا نہیں مانتا. میں کہا کیا کر اللہ والے، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ پہلے یہ کہتا ہے کہ حضرت صاحب کو چھوڑ، بڑے سخت مزاج ہیں، تیری سنتے نہیں ہیں، اپنی سناتے رہتے ہیں اور ہر وقت رگڑے دیتے ہیں، تو چھوڑ کے جا. میں نے اس کو کئی دفعہ کہا، بھائی نہیں، تیری خیر اس میں ہے، تیرے لیے راحت اس میں ہے. یہ جو استاد سخت ہوتا ہے اس کے بچے اکثر فرسٹ آتے ہیں. تو میں اس کو کہتا ہوں، مانتا نہیں، اب میں اس کو تھپڑ مار کے مروا رہا. انسان کا بچہ مانے گا نہیں مانے گا، دیکھ تو صحیح. میں کہ دیوانہ ہے یہ، تو یہ تو دیوانہ ہے. تو خواتین کو بھی لائیں، خود بھی آئیں، بچوں اور گاڑیوں کی احتیاط کریں، اور جگہ کے لیے دعا بھی کریں، سارے دو نفل پڑھیں حاجت کے، سارے اللہ سے مانگیں، اور اس کے لیے کوئی تدبیر بھی سوچیں، مانگیں بھی صحیح، سوچیں بھی صحیح. اب میں لاہور کے ارد گرد جہاں بھی، تو اب جو ہے اللہ پاک سے بیٹھ کے مانگیں، یا اللہ جو کچھ کیل اور کال ہوا نا، جو بھی سننا سنانا ہوا، یہ ساری کی ساری مخلوق ہے، تو کریم خالق ہے اللہ، یہ ساری ہماری باتیں ہیں، یہ بے ربط باتیں اور ٹوٹے پھوٹے جملے، میں اپنی ساری گفتگو کو دو لفظوں میں ہمیشہ نچوڑ دیا کرتا ہوں، یہ میری بے ربط باتیں اور ٹوٹے پھوٹے جملے. اللہ ان کی جو کوتاہیاں ہیں وہ تو میری طرف سے ہیں، اور جو خوبیاں ہیں وہ تیری ذات کی طرف سے ہیں. اے اللہ کوتاہیوں کو میری طرف سے سمجھتے ہو تو معاف فرما دے، اور خوبیاں تیری طرف سے ہیں ان کو قبول فرما دے. اب اللہ سے بیٹھ کے دعا کریں گے، اور اللہ سے بیٹھ کے ذکر کریں گے، التجا کریں گے، وہ کریم قبول کر لے، ہمارا کام بن جائے گا. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات، صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله الحليم الكريم. يا علي يا عظيم يا حليم يا كريم يا كريم يا كريم يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام یا ذو الجلال والاکرام. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رحیم، یا رحیم، یا کریم، یا کریم، یا کریم. ساری کائنات کو دینے والے اللہ، سخی اللہ، لجپال اللہ، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اگلے پچھلے جتنے گناہ معاف کر دے. اے اللہ جو جتنے دنیا سے رخصت ہوئے ان کو معاف کر دے، ان کی مغفرت فرما دے، پوری امت کو کامل ہدایت عطا فرما، پوری امت کو کامل ایمان عطا فرما، کامل اخلاق عطا فرما، کامل برکت عطا فرما، کامل عافیت عطا فرما، اپنے غیب کے خزانوں سے نماز کا دھیان عطا فرما، نماز کا خشوع عطا فرما، نماز سے محبت عطا فرما، اور اے اللہ نماز میں تنہائیوں میں اپنی ذات سے مانگنے والا بنا. وہ لمحے عطا فرما جن لمحوں میں تیری محبت میسر ہو جائے، اور تیرے حبیب کا عشق اے اللہ دلوں میں رگوں میں اے اللہ سرات کر جائے. اے اللہ اپنا تعلق نصیب کر دے، اپنا دھیان نصیب کر دے، یہ جسم یا اللہ تیری نافرمانی کرتے کرتے آخر گل جائے گا، ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی، تجھے کیا منہ دکھائیں گے، تیرے حبیب کو کیا منہ دکھائیں گے. اے اللہ یہ سیاہ چہرہ لے کے تیرے حبیب کے ساتھ گئے، بڑی شرمندگی ہوگی، بڑی شرمندگی ہوگی. اللہ اس وقت تو زمین بھی جگہ نہیں تھی،
بچہ شرمندہ ہوتا ہے تو ماں کی گود میں چلا جاتا ہے اور ماں کی گود میں اپنا سر چھپا لیتا ہے، اپنا منہ چھپا لیتا ہے۔ قیامت کے دن تو ماں بھی ساتھ نہیں دے گی اور تیرا حبیب ہوگا، بس تیرا حبیب ہی ہوگا اور وہی شفاعت کرے گا اور تو ہوگا میرا اللہ۔ کس کو منہ دکھائیں گے؟ اس ویران دل کے ساتھ تیرے پاس پہنچے، بے ابرو آنکھوں کے ساتھ تیرے پاس پہنچے، بس ہمارا ہاتھ پکڑ لے، ہمارا ہاتھ ایک آنکھ کے چپکنے کے اشارے پہ نہ چھوڑ۔ اللہ اگر تو نے ہمیں چھوڑ دیا، نفس اور شیطان ہمارا دشمن ہے، اے اللہ ہماری آخرت برباد ہو جائے گی، قبروں میں سوئیں گے لیکن سکون کی نہیں سوئیں گے۔ اے اللہ سکون کی زندگی عطا فرما، سکون کی موت عطا فرما، سکون والی قبر عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت عطا فرما، ایمان والی قبر عطا فرما۔ اے میرا اللہ، اے میرا مالک، تیرے پاس تو سارے جہان کی صدائیں جاتی ہیں، ابھی پتہ نہیں دنیا کے کس کونے میں کوئی تیرا محبوب تڑپ تڑپ کے تجھ سے بلک بلک کے باتیں کر رہا، اور کوئی فقیر ایسا ہو ایسی صدائیں کر رہا ہو تیرے روزے کے، حضور کے روزے کے سامنے ابھی کتنے لوگ کھڑے سلام پیش کر رہے ہیں، اے اللہ تیرے گھر کے سامنے کتنے کھڑے طواف کر رہے ہوں گے اور کیسی کیسی فریادیں کر رہے ہوں گے، اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ ملا دے اور ان کی برکتیں ہمیں عطا کر دے، اور اے اللہ ہماری دعائیں ان کی دعاؤں کی وجہ سے قبول کر اور ان کو قبول کر لے، ہماری بھی قبول کر لے۔ اے اللہ اپنا تعلق عطا فرما دے، اپنی محبت عطا فرما دے، اب زندگی کو اس ترتیب پہ چلا دے تجھے قبول ہو جاؤں۔ اے اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما، برکت والی زندگی عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما، برکت والی زندگی عطا فرما، ذلت والی زندگی سے بچا، ذلت والی موت سے بچا، دنیا آخرت کی ذلتوں سے بچا، آخرت کی رسوائی سے بچا۔ اے میرا اللہ راضی ہو جا، اے مالک راضی ہو جا، ایسا راضی ہو کبھی ناراض نہ ہو، تو راضی ہوگا کام بن جائے گا، تو ناراض ہوگا سب کام اٹک جائیں گے۔ آج جو ہم پریشان ہیں، اے اللہ تجھے ناراض کیا ہے، ہم سارے اجتماعی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم سارے اجتماعی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ساری امت کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، سارے عالم کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، ان کافروں کی طرف سے بھی توبہ کرتے ہیں، ان غیر مسلموں کی طرف سے بھی توبہ کرتے ہیں۔ الہی تو ان کو بھی ایمان دے دے، ان کو بھی جہنم سے بچا دے، پوری امت کو ایمان دے دے، پوری امت کو اخلاق دے دے، پوری امت کو اپنا تعلق دے دے، پوری امت کو اپنی محبت دے دے۔ اے اللہ اپنی ذات کا دھیان دے دے، اپنی ذات کا تصور دے دے، اپنے حبیب سے حیا کرنا سکھا دے، اپنے حبیب سے حیا کرنا سکھا دے۔ اے اللہ ایک نصرانی نے تیرے مدینے والے کے کنبے کو جگہ دی تھی، میرا مالک تیرا حبیب اس کا خون گواہ بن گیا تھا، تیرا حبیب اس کا خون ضامن بن گیا تھا۔ اے میرا اللہ، اے میرا اللہ، ہمیں ایسی محبت عطا فرما، کملی والے کے ساتھ ایسی اطاعت عطا فرما، قیامت کے دن ہمارا حبیب ہمارا ضامن بن جائے اور یہ کہہ دے کہ نہیں میرا امتی ہے، یہ میرا دنیا میں حیا کرتا تھا، اپنی شادیوں میں میرا حیا کرتا تھا، اپنی غمیوں اور خوشیوں میں میرا حیا کرتا تھا، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں میرے ساتھ حیا کرتا تھا، آج میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اس کو ساتھ لے کے جنت میں جاؤں گا۔ اے میرا اللہ، قیامت کا وہ منظر ہمیں اس طرح ہی دکھا دے، ایسا نہ ہو کہ میرا حبیب کہہ دے لے جاؤ دفع دور کرو، یہ میرا امتی نہیں ہے۔ Oh, my God.
الہی اس رسوائی سے بچا دے، اس رسوائی سے بچا دے، اس رسوائی سے بچا دے. ہمارے پاس تیرے حبیب کے علاوہ کوئی سرمایہ نہیں. اے میرا اللہ، اے مالک الملک، تو ہم سب کے حال پہ رحم کرم کر دے، ہماری دنیا بہتر کر دے، ہماری آخرت بہتر کر دے، دنیا آخرت کی خیر عطا فرما، دنیا آخرت کی خیر عطا، سب شرور سے پناہ عطا فرما، سب شرور سے پناہ عطا فرما، سب فتنوں سے پناہ عطا فرما. اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری کفایت فرما، ہماری کفالت فرما، اور ہماری پل پل مدد فرما، پل پل مدد فرما. اے اللہ ہماری دنیا آخرت کے سفر آسان فرما، اور ہمارے حل عمل کو قبول فرما، قبول فرما، اخلاص عطا 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 فرما. ہماری خدمت میں اخلاص دے، ہماری بات میں اخلاص دے، ہمارے بیان میں اخلاص دے، ہمارے درس میں اخلاص دے، ہمارے کرنے میں اخلاص دے، ہمارے آنے میں اخلاص دے، ہمارے سننے میں اخلاص دے. اپنی رضا کا ذرہ عطا فرما، اپنی رضا کا ذرہ عطا فرما، اپنی محبت کا ذرہ عطا فرما، اپنی حبیب کی اطاعت عطا فرما، اپنی ذات کی اطاعت عطا فرما. اے میرا مالک، ہماری دنیا کی مصیبتیں دور فرما، پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کے قرضوں کی خلاصی کا غیب سے انتظام فرما، مصیبت داروں کی مصیبتیں دور فرما، مریضوں کو شفا دے دے، تنگ دستوں کو شفا دے دے، ان کی تنگ دستی دور کر دے، پریشانوں کی پریشانیاں دور کر دے، بے اولادوں کو دفاع دے دے، بے اولادوں کی جھولیاں بھر دے. تیرے خزانے میں کوئی بیٹے بیٹیوں کی کمی بلکتے ترستے ہیں، جب کسی کا بچہ دیکھتے ہیں ان کا دل پاش پاش ہو جاتا ہے، ان کا سینہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کے اندر ایک عجیب کیفیت. الہی اولادوں کو نرینا، صالح اولاد کو اولاد دیے، ان کو صالحیت عطا، صلاحیت عطا. اے اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولاد کے غم سے بچا، اولاد کی ذلت سے بچا، ذات کی ذلت سے بچا. الہی کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، مقدمات کو ختم، ان کے مسائل الجھے ہوئے حل کر دے. بیٹے بیٹیوں کی شادیوں میں مدد فرما، ان کی شادیوں میں کرم فرما، ان کی شادیوں میں فضل فرما. اے اللہ، تو غیر سے ہماری ضرورتیں پوری فرما، ہماری مدد میں ہمارا ساتھی بن جا. اے اللہ، ہم جس طرح کٹھے سدا اکٹھا رکھ، استقامت عطا فرما، استقامت عطا فرما. تسبیح خانے کو غیر سے یا اللہ پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ، ایمان کا ذریعہ بنا، خدمت خلق کا ذریعہ بنا، غریبوں کی مدد کا ذریعہ بنا. الہی اس کو قبول فرما، اس کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، اس کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، اپنی خصوصی مدد فرما، ہر فتنے سے حفاظت فرما، ہر فتنے سے حفاظت فرما. اے لوگ اس کی خدمت کے لیے متوجہ فرما. اے اللہ، جو اس کی خدمت کر سکے، جو اس کو ذکر و نور سے چمکا سکے، جو اس کو تیری محبت سے چمکا سکے. ہر دفعہ اہل مانگتا ہوں، نا اہل ہوں، اس لیے میرا نا اہل ہوں، اس لیے ہر دفعہ اہل مانگتا ہوں. مجھے اہل نا اہل کی ذمہ داری لگ گئی ہے، اب لگا دی ہے تو پھر اہل بھی بنا دے، اور فضل بھی فرما دے، اور قبول بھی فرما دے. قبول کر لے، قبول کر لے، قابل بنا دے اور قبول کر لے. جو مانگا عطا فرما، اور جو نہیں مانگا عطا فرما، تو ساری خیر عطا فرما، سب شرور سے پناہ عطا فرما، اپنی ذات عالی کا تعلق قرب عطا فرما. بس مدد کا معاملہ کر دے، عافیت کا معاملہ کر دے، عافیت کا معاملہ کر دے، عافیت کا معاملہ کر دے. نا نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا لکھا ان کی ضرورتیں پوری، پریشانیاں دور فرما، ان کے مسائل حل فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.